السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ فرقان پارہ نمبر 19. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ہم نے پیچھے سورہ فرقان ہی کا پڑھا تھا تھوڑا بہت حصہ، اور تقریباً دو دفعہ اس میں ذکر آ گیا تھا کہ ان لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں یہ بازار میں چلتے پھرتے اور کھانا کھاتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا. تو شروع سے ایسا ہوتا آیا ہے کہ لوگوں کا یہ کانسیپٹ رہا ہے، یہ ذہن میں ان کی بات رہی ہے کہ جو بھی رسول ہوں یا نبی ہوں انہوں نے عام لوگوں کی طرح کام نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ایک نہایت ہی غلط کانسیپٹ ہے جس کو اسلام ڈینائی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے رسولوں کو انسانوں ہی کی شکل میں بھیجا، یہ وہ انسان ہی تھے، اور پہلے والے رسول بھی کھانا بھی کھاتے تھے اور بازار میں چلتے پھرتے بھی تھے. تو بہرحال آج بھی یہ کانسیپٹ کچھ پایا جاتا ہے کچھ حد تک کے. اور جیسے کہ سورہ فرقان کے تعلق سے ہم نے پڑھا تھا کہ سورہ فرقان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کیے گئے تھے تو اس کا جواب دیا گیا ہے. بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو یہاں پر اس کو مضبوط کرنے کے لیے، اور یہ کہ آپ اللہ ہی کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور یہ قرآن آپ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے سنا رہے ہیں ان کو، اس پر زور دیا گیا ہے. تو سورہ فرقان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے مدد کی گئی ہے یا ان کی رسالت پر ایمان لانے کے لیے زور دیا گیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لہٰذا تم ایمان لے آؤ. آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کی آیتوں میں ہمارے لیے کیا حکمت بھری باتیں پوشیدہ ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استکبروا فی انفسہم واتوا اتوا کبیرا. جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں. بڑا گھمنڈ لے بیٹھی اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئی اپنی سرکشی میں. یوم یرون الملائکۃ لا بشرا یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا. جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا، چیخ اٹھیں گے کہ پناہ بخدا، اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. منصورہ کا لفظ غبار کے لیے استعمال ہوتا ہے، راکھ کی مانند یا اڑا دیں گے یا غبار بنا دیں گے جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. اب یہاں پر اصل میں وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں، تکبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مان رہے ہیں، نہ اس قرآن کو مانتے ہیں نہ آپ کی رسالت کو مانتے ہیں، اور ہر چیز کو ایک مذاق کی طرح لیتے ہیں. اور جو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا یہ فرشتوں کے نزول کی بات کر رہے ہیں کہ فرشتے کیوں نہیں آتے، تو کہا جائے کہ جب فرشتے اگر آ جائیں گے تو پھر وہ کوئی خوشخبری والا دن نہیں ہوگا مجرموں کے لیے. اور یہاں مجرم کہا گیا ہے، مجرم میں سارے لوگ آ جاتے ہیں، چاہے وہ مسلم ہو چاہے نان مسلم ہو. جو بھی کتاب کا اور رسولوں کا مذاق اڑاتے رہے، چاہے وہ کافر تھے، مشرک تھے یا مسلم تھے، فاسق لوگ، تو اس دن مجرم کہیں گے ویقولون حجرا محجورا کہ یہ کیا ہو گیا. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں گے یا اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیں گے لیکن ان کو پناہ نہیں ملے گی. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسولوں کی بات نہ ماننے والوں کے لیے جس سزا کا اعلان کر رہا ہے کہ وہاں پر اس وقت وہ لوگ کس حال میں ہوں گے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور اس کے پاس گناہ ہی گناہ ہوگا، یعنی گناہ ہی گناہ لے کر آئے گا، اور وہ سوچو گا کہ مجھے میرے گناہوں نے ہلاک کر دیا، لیکن ہو سکتا اس نے کوئی کام ایسا کیا ہو جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق تھا اور اس کے اندر اخلاص شامل تھا، تو اس کو اس سزا سے بری ذمہ قرار دے دیا جائے گا. اور ایک شخص آئے گا، ہو سکتا ہے بہت سارے نیک عمل لے کر آیا ہوگا لیکن اس نے مذاق اڑایا ہوگا رسولوں کا، اللہ کی آیت کا مذاق اڑایا ہوگا، تو اس کے لیے وہ مذاق اڑانا ہلاکت کا سبب بن جائیں گے. اب یہاں پر جو خاص طور سے بات ہے کہ اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، اور یہاں پر ہجرا مہجورہ کا لفظ آیا ہے. یہ لفظ بہت قابل غور ہے، اور عرب لوگ یہ محاورہ استعمال کیا کرتے تھے. کہا جاتا ہے کہ ہجرا مہجورہ یہ عربی کا محاورہ تھا، اس زمانے میں بہت عام تھا. یعنی انتہائی پریشانی کے اظہار کے لیے یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ جب انسان بہت زیادہ پریشان ہو جائے اس وقت یہ جملہ کہا جاتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجرم کہیں گے جب وہ جنت میں جانے کی خواہش کریں گے اور جب فرشتے ان کو روک دیں گے جنت میں جانے سے تو فرشتے ان سے کہیں گے کہ تم روک دیے گئے ہو, یعنی ان کو وہاں پر ایک اوٹ حائل کر دی جائے گی, ان کے درمیان ان کو ایک آڑ لگا دی جائے گی. تو کہا جاتا ہے کہ جب عرب میں دو قبیلوں میں جنگ ہوتی تھی اور ایک شکست ہو جاتی کسی کو تو پھر وہ جس کو شکست ہو جاتی تھی وہ قبیلہ پناہ مانگتا تھا اس قبیلے سے جو قبیلہ جیت گیا کہ اب ہم پر تم رحم کرو یا ہمارے حال پر رحم کرو اور ہم کو قتل نہ کرو یا سزا نہ دو. تو وہ ہجرم مہاجورہ کا لفظ کہتے تھے. تو ایسے ہی وہ مجرم کہیں گے ہجرم مہاجورہ کہ پناہ بخدا پناہ بخدا. اور ہجر کے جو لفظی معنی آتے ہیں وہ بھی قابل غور ہیں کہ کیسے ان کی اور جنت کے بیچ میں ایک اوٹ یا آڑ یا رکاوٹ بن جائے گی. کہ ہجر کے لفظی معنی ہوتے ہیں پتھر یا روک یا آڑ یا پھر بیریئر جو بیچ میں حائل ہو جائے. تو مجرم جب جنت میں جانا چاہیں گے یا وہ جنت میں جانے کی خواہش ظاہر کریں گے تو ان کے بیچ میں ایک اوٹ حائل کر دی جائے گی, ایک آڑ لگا دی جائے گی. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ کتنا ضروری ہے کہ انسان جب اس وقت حسد کرے گا تو وہ آج کیوں نہ اپنے اعمال پر غور کر لے کہ اس وقت جنت میں جانے کے لیے اس کے بیچ میں اور اس شخص کے بیچ میں ایک اوٹ حائل کر دی جائے گی. تو روکنے یا پتھر کے اس کے معنی میں آتے ہیں, یعنی ان کو جنت میں جانا اتنا ہی ان کے لیے ناممکن ہوگا جیسے کہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ رستہ سے اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا, ایسے مجرم جو کہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے. اور دوسری آیت بھی قابل غور ہے, وقدیمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا, کہ جو کچھ ان کا عمل تھا اس کو ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے. تو اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں, مفسرین اسپیشلی کہتے ہیں کہ نیک اعمال کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط ایمان ہے اور دوسرا عمل کو خالص کرنا اللہ کے لیے. یعنی جب تک آپ اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص نہیں کریں گے تب تک آپ اس کا اجر حاصل نہیں کر سکتے. تو منصورہ غبار کی طرح اڑا دیں گے, کافروں کے نیک عمل راکھ کی مانند ہوں گے. راکھ ہم جانتے کہ کہتے ہیں کہ راکھ میں دبی ہوئی چنگاری, وہ بھی کچھ فائدہ نہیں دیتی کیونکہ راکھ دوبارہ جل نہیں سکتی. تو راکھ جیسے کوئی اس کی ویلیو نہیں ہوتی ہے, ایون مٹی کی بھی تو ویلیو ہو سکتی لیکن راکھ کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. اور غبار جو کہ اڑتا ہے یعنی آپ اس کو سمیٹ بھی نہیں سکتے, اس سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کر سکتے. تو غبار جو بالکل بیکار چیز ہے, تو غبار کی مانند ہو جائیں گے ان کے اعمال. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یا تو ان کو ایمان نہیں تھا اور اگر ایمان تھا بھی تو اس میں اخلاص نہیں تھا. تو منصورہ کچھ مفسرین نے اس کے یہ بھی معنی لیے ہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے گئے عمل, لوگوں سے اجر حاصل کرنے کے لیے کیے گئے عمل, ایسے عمل کیا ہوں گے ضائع جائیں گے. اور اسی بنا پر جو حدیث بھی آپ کے سامنے ڈسکس کی گئی تھی اس کا جو پورا حصہ ہے کہ ایک شخص آئے گا قیامت کے دن اور وہ کہے گا کہ میں ہلاک ہو گیا, یعنی اس کو اس کے گناہ کے بارے میں بتایا جائے گا تو وہ کہے گا کہ اچھا اس گناہ نے تو مجھے ہلاک کر دیا, اب میں ہلاک ہوا کہ تب ہلاک ہوا. اتنے میں کہا رہا تھا کہ ایک چھوٹا سا پرزہ لایا جائے گا, ایک چھوٹی سی چیز, اس کا ایک چھوٹا سا عمل ہوگا جو کھولا جائے گا جس کو پڑھا جائے گا اس کے اعمال نامے میں سے, اور وہ عمل کیا ہوگا, اس کا اخلاص کے ساتھ کیا گیا کوئی عمل, اور اسی اخلاص کے ساتھ کیے گئے عمل سے اس کو بخش دیا جائے گا. تو آپ سوچیں کہ ایک عمل جو کہ اللہ کی خاطر کیا جائے وہ کتنا فائدہ مند ہوگا. تو ہمیں یہاں پر سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے اعمال راکھ کی مانند بنا دیے جائیں یا ہمارے اعمال غبار کی مانند بنا دیے جائیں. اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ کبھی یہ نہ سوچیں کہ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ جب قرآن میں مومنوں کا تذکرہ آتا ہے تو مومن ہمیشہ سوچتا ہے کہ یہ کوالٹیز میرے اندر نہیں ہیں, اور جب منافقوں کا تذکرہ آتا ہے تو مومن یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے اندر یہ صفات ہیں, مجھے اس کو دور کرنا ہے, جو مذموم صفات ہیں مجھے اس کو دور کرنا ہے. اور منافق ان آیتوں کو سن کر, ان نشانے کو سن کر ناک پر بیٹھی مکھی ہٹا دیتا ہے گویا کہ وہ اس میں ہے ہی نہیں. تو ہم کو قرآن کی ہر آیت سے سبق لینا ہے, غور و فکر کرنا ہے کہ ہم اس سے اپنے لیے کیا سبق لے سکتے ہیں. تو اس وقت جب ہبا منصورہ ہو جائیں گے اعمال تو اس وقت پھر آپ دیکھیں کوئی چیز کام نہیں آئے گی. تو لہٰذا کوئی بھی عمل کریں یا کوئی بھی کام ہو تو وہ خالص اللہ کے لیے کریں, خلوص نیت اس میں شامل ہو, اور اس لیے نیت کو دیکھا جائے گا. لہٰذا اپنی نیت کو ہم درست کریں. تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو دکھائے گئے اعمال کا اجر ان سے کہا جائے گا کہ تم انہیں سے لے لو جن کے لیے تم نے کیا تھا, اور ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت تو کوئی ان اعمال کا بدلہ دینے پر قادر نہیں ہوگا, نہ دنیا میں کوئی قادر ہے نہ آخرت میں قادر ہوگا. تو لہٰذا جو دے سکتا ہے اس کا بدلہ اس کے لیے کیے جائیں, یعنی کون دے سکتا ہے؟ ہمارا رب اللہ سبحانہ تعالی. صرف ایمان اور عمل کو خالص کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے لیے. بس وہی لوگ جنت کے مستحق ہیں، اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے. اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر و احسن مقیلا، کہ ہم کہتے ہیں نا کہ جو دوپہر کا وقت ہوتا ہے جس کو قیلولہ بھی کہا جاتا ہے، کہ جب انسان آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر لیٹتا ہے تو کتنا ہی اچھا وہ مقام ہوگا تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے. سبحان اللہ، مستقر و احسن مقیلا، یعنی ہمیشہ کے قیام گاہ کی جگہ بھی ہوگی، ہمیشہ کا ٹھکانہ بھی ہوگا اور ساتھ میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بھی. اب مجرم لوگ تو سخت افسوس ظاہر کریں گے، لیکن مومن لوگ ماشاءاللہ سخت مزے میں ہوں گے. آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے کے پرے اتار دیے جائیں گے. اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا. ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہے گا کہ کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، ہائے میری کم بختی، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. اب یہاں پر افسوس اور حسرت کا مقام آپ دیکھیں کہ عربی زبان میں یہ جملہ اس لیے استعمال ہوتا ہے جب انتہائی غصے کی اور غم کی اور افسوس کی حالت ہو تو انسان اپنے دانتوں سے اپنا ہاتھ چبانے لگتا ہے، اپنی انگلیاں چبانے لگتا ہے جب انتہائی غصے کی اور غیظ کی حالت ہو. تو جس طرح سے نیکی کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ نیکی کرنے والوں کے لیے اچھے انعام کا ذکر کیا گیا ہے، اسی طرح سے ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہوں گے تو اس وقت وہ افسوس کریں گے. اور یہ جو یا لیتنی کا لفظ ہے، ویلتا، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی یہ نارمل انسان نہیں کہہ سکتا، یہ وہ انسان کہے گا جو بہت بڑے نقصان میں ہوگا، جس کا ایسا نقصان ہوگا کہ اس کے علاوہ کوئی نقصان اس کا ہو نہیں سکتا. اور ویل کے بارے میں حدیث میں آتا ہے سہل لغہ میں اس کے جمانی بتائے جاتے ہیں کہ جہنم، یہ جہنم کا ایک نام ہے ویل، اور یہ ایسی جہنم ہے کہ جہنم کی وادی ہے، جہنم خود اس سے پناہ مانگتی ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. جس طرح سے جنت کے درجات ہیں نیچے سے اوپر تک، 100 سے زیادہ درجات ہیں جنت کے، اسی طرح سے جہنم کے بھی درجات ہوں گے. تو یہ ویل ایک ایسی وادی ہے جہنم میں جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے. اب آپ سوچیں کہ قرآن میں یہ لفظ کتنی دفعات ہے ویل کا، ویل ہلاکت کو بھی کہتے ہیں، ایک بددعائی جملہ بھی ہے، تو کس کس کے لیے ہوگا ویل؟ اب دیکھیں ہم کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کی نعمت سے نوازا، یعنی الحمدللہ علی نعمت الاسلام، کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ نعمت دی اور ہم قرآن پڑھ پا رہے ہیں اور قرآن کو سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، تو لہٰذا ہم کو یہ ساری باتیں معلوم پڑ رہی ہے. اور پھر ہم اس سے پناہ بھی مانگتے ہیں کہ اگر یہ ایسی کوئی وادی ہے جہنم میں تو اے اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے دور رکھ، اے اللہ تعالیٰ ہم اس کے قریب بھی نہ جانے پائے، یا ہم کو ایسے اعمال کی توفیق دے کہ ہم اس ویل میں جانے سے بچ جائیں. یہاں پر یہ ورسٹ جملہ ہے جو ویل ہے، یعنی تکلیف دہ حالت، یعنی انسان موت مانگے گا کہا جاتا ہے لیکن اس کو موت بھی نہیں ملے گی. تو یہ وادی میں وہ کیوں جائے گا؟ کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ کاش میں نے کیا ہوتا، رسول کا ساتھ دیا ہوتا. یعنی اس وقت وہ آخرت میں افسوس کریں گا، یعنی مجرم افسوس کریں گے کہ کاش انہوں نے رسولوں کا ساتھ دیا ہوتا. اور رسولوں کا ساتھ دینے سے مراد کیا ہے؟ رسول کی اطاعت. اور آپ دیکھیں کہ ابھی پیچھے سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں سورہ فرقان میں کہ وہ بار بار کس کا مذاق اڑا رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کس کا مذاق اڑاتے ہیں؟ اللہ کے رسول جو چیز لے آئے ہیں اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو رسولوں کا مذاق اڑانا کیا ہوا؟ اس زمانے میں وہ لوگ کس طرح سے مذاق اڑاتے تھے، اور آج بہت سارے نام نہاد مسلمان کس طرح سے رسول کا مذاق بناتے ہیں. داڑھی کو ایک مذاق کا نشانہ بنا لیا گیا ہے، ایک سے زیادہ شادیوں کو مذاق کا نشانہ بنا لیا گیا، کہتے ہیں رسول کی سنت ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایکچوئل کیا تھی، کہ آپ نے اگر شادی کی بھی ہے ایک سے زائد تو آپ نے عدل اور انصاف کے تقاضے کو پورا کیا. لیکن آج ہمارے یہاں کیا معاملہ ہے؟ یہ بھی ایک طرح سے مذاق بنانا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری تعلیمات کو تو نہیں مانیں گے، لیکن کوئی ایک چیز کو جو اپنی ذاتی خواہش کی بنیاد پر ایک چیز کو پکڑ لیا. پھر اللہ کے رسول کے لائے گئے احکامات کو یا سنتوں کو، یا اللہ کے رسول نے جو بھی ہمیں بتایا زندگی گزارنے کا طریقہ، اس کو آؤٹ آف فیشن سمجھنا، اس کو 1400 سال پرانی باتیں سمجھنا کہ آج کے دور میں تو یہ چیزیں نہیں چل سکتی، یہ بھی ایک طرح سے مذاق بنانا ہوا. تو وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے رسول کو اپنا ساتھی بنایا ہوتا، ہم نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش رسول کا ساتھ دیا ہوتا، لیکن آج ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم دعوت پر لبیک کہو اور جواب دو، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں. تو ہم سورہ نبا میں بھی پڑھتے ہیں نا کہ اس وقت کافر کیا کہیں گے کہ کنت ترابا، کہ کاش میں اس وقت مٹی ہو گیا ہوتا، افسوس حد سے زیادہ افسوس ہوگا. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ رسول کی اطاعت بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ رسول کی اطاعت سے پھر کیا ہوگا, کل قیامت کے دن یاس و حسرت اور افسوس نہیں رہے گا انسان کو, بلکہ وہ کامیاب ہوگا. پھر آگے کی آیت بہت زیادہ اہم ہے, یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد ادلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. اس وقت کو کہے کہ ہائے میری کمبختی, افسوس, کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا, اس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی. اور شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا, دھوکے باز نکلا. اب یہ دوستی کی بات یہاں کی جا رہی ہے, اور آج کل تو ایسا ہو رہا ہے کہ دوست سب کچھ بن گئے ہیں, ایون والدین سے بڑھ کر بھی دوست بن گئے ہیں, کہ آج بچے کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ جو اپنے والدین کی بات کو بھی نہیں مانتے, کیونکہ وہ دوست نے جو کہہ دیا یا دوستوں نے جو کر دیا. اور حدیث میں ہم کو اسی سے ملتی جلتی حدیث ملتی ہے, اس جملے سے ملتی جلتی, کہ المرء علی دین خلیلہ, کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اسی لیے جب دوستی کی جاتی ہے تو دوستی بہت سوچ سمجھ کر کی جاتی ہے. آپ دیکھیے رشتے داریاں آپ کو ایز اے گرانٹیڈ ملتی ہیں, آپ اس میں چوز نہیں کر سکتے, کسی کو چوائس نہیں ہوتی آپ کے لیے, لیکن دوستی میں چوائس ہوتی ہے. رشتے داروں سے انسان اتنا کلوز نہیں ہوتا ہے, ان سے محبت ہوتی ہے, ان سے خون کا رشتہ ہوتا ہے, وہ سب ایک الگ بات ہے اور وہ بہت اپنی جگہ اہم ہے. ان کے حقوق بھی ہوتے ہیں, ان کے ذمہ فرائض بھی ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جو دوست ہوتا ہے, ایکچولی دوست انسان کو جہاں چاہے لے کے جا سکتا ہے. اور دوستی کی اس لیے دوست کا خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے کہ کاش میں نے اس کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. اور خلیل کس کو کہتے ہیں یہ بھی آپ سوچ رہے ہیں, یہاں پر ہر دوست کی بات نہیں کی جا رہی, بلکہ ایسا دوست خلیل خالص ہے, ایسا دوست جس کو آپ اپنے جس سے آپ اپنے راز شیئر کر سکیں, جس کو آپ اپنی مشکل وقت میں اگر آپ پکاریں تو وہ آپ کے مشکل وقت میں دوڑائے, یعنی بہت ہی قریبی دوست. اور خلیل خالی سے ہے, یعنی آپ کا دل خالی ہوتا ہے اور اس کے اندر وہ صرف اس دوست کی محبت ہوتی ہے. تو المرء علی دین خلیلہ کا مطلب کیا ہوا, کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, کہ جو دوست کہتا ہے پھر انسان وہی کرتا چلا جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ کالج میں لڑکوں کے ساتھی ہوتے ہیں, اسی طرح سے کالج میں لڑکیوں کے بھی ساتھی ہوتے ہیں. جس طرح سے انسان کو نیک کام کرنے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے اور نیک لوگوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے, اسی طرح سے برائی کے کام کرنے کے لیے یا برے کام کرنے کے لیے برے لوگوں کی اور اس کی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے. تو برائی کرنے کے لیے بھی کوئی برائی اور برے ساتھی چاہیے, یا برائی کا ساتھ دینے کے لیے بھی کوئی برے لوگ چاہیے, کیونکہ برائی کا ساتھ دینے والے اگر نہ ہو تو وہ برائی کیسے پھیلے گی. تو یہ کافر اتنے سخت انجام کو کیوں پہنچا, کیونکہ دنیا میں گناہ کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا تھا. شیطان نے ان کو گناہ کو خوبصورت بنا کر دکھا دیا, ان کے لیے ویسے ماحول کو پرووائڈ کر دیا, دنیا میں ویسے گناہ کو سپورٹ کرنے والے ساتھی فراہم کر دیے, اور اسی بنا پر گناہ کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا. تو یہ اصل میں یہ جو بک ہے, یہ جو کتاب ہے, یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ تم اس کتاب کو پڑھو اور اسے تم عبرت حاصل کرو, تم اپنے اعمال کو درست کر لو. تو اس وقت انسان جو افسوس کرے گا, اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا, یا جس نے اپنے پیاروں کو ترجیح دی تھی, پیاروں پر ترجیح دی تھی اپنے دوستوں کو جو کہ برے دوست تھے, اپنے والدین کا دل دکھایا تھا یا اپنے قریبی رشتے داروں کا دل دکھایا تھا صرف دوست کی وجہ سے, تو وہ دوست کل ساتھ نہیں دے گا. تو جس طرح نیکی کرنے کے لیے اچھے لوگوں کی صحبت ضروری ہے, اسی طرح برائی کرنے کے لیے برے لوگوں کی صحبت بھی چاہیے. اور شیطان دھوکے باز ثابت ہوا ہے نا, خزولہ خزل. فرینڈ شپ کے لیے ایک اور لفظ ہے کہ جو تمہارے بیک پر ہو, وہ ہمیشہ اپنی لائلٹی دکھاتا ہے, اور جیسی آپ پر مشکل آتی ہے عین مشکل کے وقت وہ بھاگ جاتا ہے, خزولہ. تو وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر استعمال کیا, خزولہ. یعنی قرآن کے الفاظ یقین یعنی کہ دوسری زبان میں اس کا ترجمہ کیا ہی نہیں جا سکتا, ناممکن ہے. یعنی جو الفاظ قرآن میں استعمال کیے گئے ہیں وہ اپنی جگہ اتنے ایکیوریٹ ہیں کہ اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ناممکن ہے. اور ویسے بھی اللہ کے کلام کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کس میں مجال ہو سکتی ہے بھلا, ہم اس سے قریب ملتا جلتا معنی تو کر سکتے ہیں, لیکن ایگزیکٹ اس معنی کے وہ ورڈ کے معنی نہیں لا سکتے ہم. تو یہاں پر خزولہ یعنی شیطان کو, چونکہ یہاں پر دوست کی بات کی گئی ہے اور بعد میں شیطان کی بات کی گئی ہے, تو ایکچولی جو برے دوست ہوتے ہیں وہ شیطان ہی کی صورت میں آتے ہیں سامنے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے بچے اگر گئے کہیں کالجز وغیرہ میں, وہ اچھے ہوتے ہیں, لیکن وہاں پر ماحول ایسا مل جاتا ہے, سگریٹ پینے والے بچے موجود ہیں وہاں پر یا کچھ ڈرگس لینے والے ہیں, اور پھر اس ماحول کو دیکھ کر, جیسے نا کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے, اس ماحول کو دیکھ کر, ان حالات کو دیکھ کر پھر وہ بچے کیا ہوتے ہیں, وہ بھی چینج ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے جو نیک دوست ہوتا ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو آپ کو نیکیوں کی طرف لے کے جاتا ہے. اب ہم دیکھیں ہمارے سرکل میں، ہم خواتین، بچوں کی بات چھوڑیں یا ہماری نیو جنریشن کی بات چھوڑیں، ہم خواتین کو ہی لے لیں. ہماری خواتین کی جن سے دوستی ہے، ہم اپنے سرکل پر نظر ڈالیں کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے. ہماری جو دوست ہیں، ہماری جو خواتین دوست ہیں، یہ ہمیں کس راستے پر لے کے جا رہی ہیں؟ آیا یہ ہمیں نیکیوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں، نیکیوں میں سپورٹ کر رہی ہیں، یا اللہ نہ کرے کہ کوئی برے ساتھی ہمارے ہیں جو دن رات یہ تو شاپنگ کی باتیں، اس کی غیبت، اس کی غیبت، فلانے برا بولا فلانے. اب دیکھیں میجورٹی ہم خواتین کی، یعنی اکثر لوگوں کو جو دیکھنے میں آیا ہے کہ جو خواتین کی دوستیاں ہوتی ہیں آپس میں ایک دوسرے سے، سوائے سسرال کی برائیوں کی کوئی باتیں نہیں ہوتی. ہر کوئی اپنا پرانا دکھڑا لے کر بیٹھ جاتے کہ میرے سسرال والوں نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، میرے فلاں نے یہ کیا تھا، یا پھر شوہر کی برائیاں. تو یہ دوستی کیا فائدہ دے گی کل قیامت کے دن؟ یہ جو مجلسیں ہیں جس میں گپ بازی ہوتی ہے، فضولیات ہوتی ہیں، غیبتیں ہوتی ہیں، بدگمانیاں ہوتی ہیں، برائیاں بیان کرنا ہوتی ہیں، یا بس صرف شاپنگ کے چرچے، کہاں سیل لگا، کہاں کیا ہے، یا پھر تم نے کیا ڈریس بنایا، تم نے کیا چیز خریدی، میں نے کیا خریدی، بس اسی پر ڈسکشن، یہ چیزیں کل قیامت کے دن کام نہیں آئے گی. ایسی مجلسیں حسرت کا باعث بن جائے گی. تو المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یہ حدیث کو ہمیشہ یاد رکھیں. فَلْيَنْزُرْ مَنْ يُخَالِلْ، کہ تو انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس کو اپنا دلی دوست بنا رہا ہے. تو ہر انسان اپنے دوست کے دین پر یہ طریقے پر ہوتا ہے، اس لیے دوستی کرنے سے پہلے سوچ لو کہ کس کو دوست بنا رہے ہو. خوش آمدی قسم کے لوگوں کو، چاپلوس قسم کے لوگوں کو، جو کہ چاپلوس ہوتے ہیں، جو منہ پر آپ کی تعریف کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں، یا پھر آپ کی برائیوں پر آپ کو انکریج کرتے ہیں تاکہ آپ برے کام کرتے رہیں، تو ایسا دوست نہیں ہو سکتا جو آپ کو گناہ کی طرف دعوت دے، جو آپ کو گناہ کی طرف لے کر جائے، جو گناہ کرتے ہوئے آپ کی تعریف کرے، جو آپ کو گناہ کی طرف موڑتے ہوں. تو یہاں پر دوستوں کو دیکھ لینا چاہیے. بہت سے لوگ میوزک کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ دوست سنتے ہیں. یا میوزک کنسرٹ میں کیوں جاتے ہیں؟ کہ چلو میں نے دو ٹکٹ خرید لیا، ایک تمہارے لیے بھی خریدا، ایک میرے لیے بھی خرید لیا. تو خود تو گناہ میں جا ہی رہے ہیں، دوسرے کو بھی، ہم تو ڈوبیں گے سنم، ساتھ تم کو بھی لے ڈوبیں گے والا معاملہ ہے. تو دوست کو بہت سوچ سمجھ کر ہمیں دیکھنا چاہیے، بنانا چاہیے کہ کون دوست ہمارے ہیں. تو خود بھی گناہگار ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گناہگار کر رہے ہیں، اور دوہرا گناہ سمیٹ رہے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو خلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے، انٹرفیئر کرنے والا، جو آپ کی پرسنل لائف میں اپنے اختیارات رکھتا ہو. تو اسی لیے خلیل کا لفظ ہے کہ خلیل ایسا دوست جو اپنے، جس سے انسان اپنے مسائل شیئر کرتا ہو. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم خلیلہ کا لفظ آتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا. سبحان اللہ، دیکھیں کتنا بڑا آنر، کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے اجازت ہوتی یا میرے اختیار میں ہوتا تو میں ابوبکر صدیق کو اپنا خلیل بناتا، لیکن میرے لیے کیا یہ مقام ہے، یا مطلب مجھے اس کی اجازت نہیں ہے. یعنی آپ کے دوست تو اللہ تعالیٰ ہی تھے. تو اور ابوبکر صدیق کی دوستی آپ دیکھ لیں کیسی دوستی تھی، ماشاء اللہ، کہ ثانیہ اثنین غار میں ساتھ میں ہیں، ہر سفر میں ساتھ میں، ماشاء اللہ ہر جگہ ساتھ میں. ایون اب اللہ کے رسول کی وفات کے بعد، یعنی وہ جو اتنے، کیسی وہ دوستی تھی اور وہ کیسی محبت تھی کہ مرنے کے بعد بھی وہ دوست ساتھ ہی میں رہے. علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے، جس وقت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، تو علی رضی اللہ عنہ جب ان کی عیادت کو گئے اور اس کے بعد وہ شہید، یعنی ان کی موت واقع ہو گئی، تو وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے عمر، میں نے ہمیشہ اللہ کے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا، یہ کہتے ہوئے نکلتے ہوئے سنا کہ میں عمر اور ابو بکر گئے، میں عمر اور ابو بکر آئے. یعنی ہمیشہ اللہ کے رسول آپ دونوں کا نام لیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد بھی آپ کو ساتھ ہی میں رکھا. ماشاءاللہ، کہ کیسی وہ دوستی تھی کہ زندگی میں تو ساتھ رہ ہی رہے، ماشاءاللہ مرنے کے بعد بھی رہے. تو ہم سوچیں، ہم نظر ڈالیں کہ کون ہے میرے دوست، کون ہے ہمارے ملنے جلنے والے، کن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور وہ کیا ہمیں نیکی کی طرف لے کر جا رہے. کیونکہ یا لیتنی کا جو لفظ ہے، یہ بہت ہی افسوس اور حسرت والا جملہ ہے، کہ کچھ اچھا نہیں کیا پہلے اس لیے حسرت، برائیاں کرتے رہے اس لیے افسوس اور حسرت. لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے کیوں دوست بنایا تھا اس کو، اتنے برے دوست جو کہ مجھے لے ڈوبے. یعنی وہ ریگریٹ کرے گا اس وقت کہ کاش میں نے نہ بنایا ہوتا. اور آپ دیکھیں وہ وقت تو کیسا ہوگا، دوست تو بہت دور کی بات ہے، اس وقت تو کون دور بھاگے گا ہم سے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی، کہ اس وقت ماں باپ، اولاد، بیوی، شوہر ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے، کوئی کسی کا ساتھ دینے کے لیے نہیں آئے گا، بلکہ ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی. तो बेस्ट फ्रेंड कौन हो सकता है, अच्छा दोस्त कौन हो सकता है जो आपको आपके बुराइयों को भी बता दे। जैसे कि हदीस में आता है कि मोमिन मोमिन का आईना होता है, जैसे आईना हमें हर चीज बता देता है, तो एक अच्छे दोस्त की मिसाल आईने से दी गई है कि अच्छा दोस्त कौन होता है जो आपको अपनी बुराइयां भी बता दे, जो आपको नेकी की तरफ लेकर जाए, जो आपको अगर गिरता हुआ देखे तो वो थामने वाला बन जाए, जो अगर आपको नेकियों से पीछे होता देखे वो आपको आगे खींच कर लेकर जाने वाला बनाए। तो जो कंपेनियनशिप होती है ये बहुत असर करती है इंसान की जिंदगी पर। आप देखें सहाबे कराम, और ये सब सहाबा कौन थे, अल्लाह के रसूल के साथी थे माशाल्लाह। आप देखिए क्या दर्जा मिला उनको और क्या टाइटल मिला, और रदी अल्लाह अन्हुम, कि अल्लाह उनसे राजी हुआ माशाल्लाह। तो ये जो सोहबत होती है, सोहबत सौले, दरअसल इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया है कि सोहबत सौले इंसान को बहुत फायदा देती है, इंसान को नेकियों में आगे बढ़ाती है, इंसान को दीन पर कायम रखती है, इंसान को अल्लाह की मोहब्बत पर कायम रखती है। तो लिहाजा हमेशा नेक लोगों की सोहबत हमें अख्तियार करनी चाहिए ताकि हम नेकियों की तरफ आगे बढ़ते रहें। और किताबों को भी दोस्त कहा गया है, जैसे आपने सुना होगा तो अच्छी किताबें भी बहुत अच्छी दोस्त होती हैं, और वो ऐसी दोस्त होती हैं कि वो आपको पॉइंट आउट भी नहीं करती, लेकिन वो आपको धीरे धीरे खामोशी से सब बता देती है कि आपके अंदर क्या खूबियां हैं, आपके अंदर क्या खामियां हैं, आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो लिहाजा कुरान को अपना दोस्त बना लें। फिर एक हदीस में जो हमको मिसाल मिलती है कि अच्छे दोस्त की मिसाल एक इत्र फरोश से बताई गई है कि अगर इंसान किसी इत्र फरोश की दुकान पर जाता है, शॉप पर जाता है, तो वहां से अगर नहीं भी कुछ खरीदेगा खुशबू, तो कम से कम वहां की जो खुशबू को महसूस वो करेगा, उसके जहन में उसके दिलो दिमाग को खुशबू मुअत्तर कर देगी। तो अच्छे दोस्त भी इसी तरह होते हैं कि वो आपको मुअत्तर कर देते हैं। और इसी तरह से जो बुरे दोस्त हैं उसकी मिसाल लोहार की भट्टी से दी गई है कि लोहार की भट्टी किस तरह से होती है कि इंसान अगर वहां जाए तो उसको उसका धुआं पहुंचता है, उसको उससे तकलीफ होती है, उसके कपड़ों पर काला की गंदगी लग जाती है। तो बुरे दोस्त आपको हो सकता है अगर वो नहीं भी आपको खींचकर गुनाह की तरफ लेकर जा रहे तो वो आपको फिर नेक काम भी नहीं करने देंगे। तो लिहाजा दोस्त के ताल्लुक से हमेशा बहुत केयरफुल रहें, जिनसे आप दोस्ती कर रहे हैं देखें कि वो खुद कैसे मिजाज के मालिक हैं, वो नेकियों पर कायम है या नहीं है, वो अल्लाह के रास्ते की तरफ ले जाने वाले हैं या नहीं है। क्योंकि जो दोस्ती होगी अल अखिल्लाहु यौम इज़िन बादुम लिबादिन अदून इल्लल मुत्तकीन, के कयामत के दिन सब तमाम दोस्तियां खत्म हो जाएगी, कौन सी दोस्ती बाकी रहेगी, सिर्फ जो अल्लाह की खातिर की गई थी। और अल्लाह के रसूल की एक हदीस हमको मिलती है कि वो लोग नूर के मिंबरों पर होंगे, तो वो कौन लोग होंगे जो सिर्फ अल्लाह की खातिर एक दूसरे से मिलते थे, अल्लाह की खातिर एक दूसरे को खिलाते थे, और अल्लाह तआला की खातिर ही एक दूसरे पर खर्च करते थे। तो वो अर्श के साए में भी होंगे, और वो अल्लाह की खातिर मिलने वाले और अल्लाह की खातिर मोहब्बत करने वाले वो, और अल्लाह की खातिर दीन का काम करने वाले वो, उन ऐसी जगह होंगे जहां पर अंबिया और सिद्दीकीन और शुहदा और सालेहीन होंगे माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल कर ले। और वाकई में आप देखें कि कैसे होता है कि जो हमारे हम मिजाज लोग होते हैं, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी भी कुरान पढ़ रहे हैं और कुरान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी दोस्ती ज्यादातर उन लोगों से है जो कुरान पढ़ने या पढ़ाने वाले हैं, जो इसी फील्ड से रिलेटेड हैं। आप खुद इस बात को महसूस करिए कि जब हम अपने लोग मिलते हैं जो कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले, आप देखिए हमारा दिल नहीं चाहता एक दूसरे से जुदा होने को, क्योंकि हमारी बातें, हमारी गुफ्तगू, हमारी सब कुछ, हमारा डिस्कशन किस पर होता है, इन्हीं बातों पर, अल्लाह की किताब पर, अल्लाह के रसूल की बातों पर, दीनी मजालिस पर, उसी पर हमारा डिस्कशन होता है, उसी पर गुफ्तगू होती है, कौन उसमें आगे बढ़ा, कौन उसमें पीछे हुआ, किसने क्या याद किया, किसने क्या सुना, ये सारी बातें होती है, और उनके साथ दिल हमारा लगता है। लेकिन ऐसे ही फिर जब हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारी हमारी सोच, हमारी पसंद, हमारी नापसंद सब दीन के मुताबिक होने लगती है अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी अल्लाह ताला ने इस्तेआदा दी है, तो फिर हमको वो लोग उनके साथ बैठना गवारा नहीं होता कि जो दीन से बिल्कुल नाबलद और नावाकिफ हैं। क्यों? क्योंकि हम उनसे किस टॉपिक पर बात करें। यानी बाज़ औक़ात आपको टॉपिक ढूंढना पड़ता है ऐसे लोगों के साथ बात करने के लिए, और समझ भी नहीं आता कि हम बात की शुरुआत कहां से करें या उनसे क्या बात करें, बस थोड़ी देर में बात खत्म हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नेक सोहबत, इन सोहबत सौले इंसान को कितना फायदा देती है। तो एक अच्छा दोस्त वही नहीं है जो आपको आपका केयर करे या आपसे ताल्लुकात को मेंटेन करे, लेकिन वो है जो आपको अल्लाह से जोड़े, जो आपको अल्लाह ताला की रजामंदी के रास्ते पर लेकर चले, ये अच्छा दोस्त होता है। और इसीलिए अली रज़ियल्लाहु अन्हु ये कहा करते थे कि किसी से दुश्मनी में इस कदर आगे ना बढ़ जाओ कि बाद में जब उससे दोस्ती हो जाए तो तुम्हें अफसोस होने लगे, और किसी से दोस्ती में इतना भी आगे ना बढ़ो कि कभी उससे फिर किसी वजह से, यानी अल्लाह ही की खातिर अगर تمہیں اسے قطع تعلق کرنے پڑے تو تم کو پھر اس پر شرمندگی ہو. اور اسی لیے المرء مع من احب کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی. کہا جاتا ہے کہ جس وقت صحابہ کرام نے یہ حدیث سنی اللہ کے رسول سے, صحابہ کرام اتنا خوش ہو گئے جیسے اس سے زیادہ خوشی کا دن کوئی نہ تھا. جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے, تو آپ دیکھنے کہ میری محبت کس کے ساتھ ہے؟ رسول اللہ کے ساتھ, نیک لوگوں کے ساتھ, اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ, یا اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ؟ آج آپ دیکھیں کہ جو پلیئرز ہیں کتنا لوگوں نے, یعنی کچھ لوگ تو اس قدر اس میں کریزی ہو گئے ہیں کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا انہیں پلیئرز کے ساتھ ہوتا ہے, حالانکہ ان پلیئرز کو خبر بھی نہیں ہوگی. ان کی فٹ بال پلیئرز کو لے لیں, کرکٹ پلیئرز کو لے لیں, یا کچھ فلمی ہیروز وغیرہ کو لے لیں, کچھ لوگ اپنے کمرے میں ان کی تصویریں لگا کر رکھتے ہیں, لیکن یہ جو محبت ہے یہ کام نہیں آئے گی. اصل محبت جو اللہ کی خاطر کی گئی ہوگی, جو دوستی اللہ کی خاطر ہوگی, وہی کام آئے گی. تو لہٰذا بہت سوچ سمجھ کر ہم کو دوست بنانا ہے. پھر اس کی اگلی جو آیت ہے وہ بھی اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا, اور اس وقت رسول کہیں گے کہ اے میرے رب, میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشان تزہیق بنا لیا تھا, یا مہجورا ہجر کیا ہوا, چھوڑا ہوا, متروک بنا لیا تھا, چھوڑ دیا تھا اس کو. تب قرآن کو ترک کرنا کیا ہے؟ مہجورا کیا ہوتا ہے؟ تو مہجورا کی معنی تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ ہجر سے نکلا ہے. آپ دیکھیں پہلے جو ہجرا مہجورا آیا تھا وہ عقل کے لیے تھا. یہ مہجورا دو چشمیہ جو ہوتا ہے نا, یہاں سپیلنگ مسٹیک ہے, تو یہ ترک کیا. ہجرت سے آپ سمجھ لیں کہ جو ہجرت کی سپیلنگ ہے وہ سیم اس کے سپیلنگ ہے, سمجھے. تو میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا یا متروک العمل بنا لیا تھا. اگر ہم اس کو ہجر سے دیکھیں تو مانی ہوں گے کہ متروک, چھوڑا ہوا, ترک کیا ہوا. یعنی لوگوں نے قرآن کو قابل توجہ ہی نہ سمجھا, نہ اسے قبول کیا, نہ اسے کوئی اثر لیا. اور اگر ہم اس کو ہا پر دمہ سے پڑھیں ہجر, تو مانا جائے گا کہ یہ انہوں نے اس کو ایک طرح سے مذاق کے قابل بنا لیا, وہ اس کو ایک عام چیز سمجھنے لگے, اس کو اہمیت نہیں دی. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے اپنی مذاق کا نشانہ بنا لیا اس کو, یعنی وہ اس قرآن پر باتیں چھاڑتے رہتے تھے. یعنی ہر ان کا اعتراض قرآن سے لے کر قرآن ہی پر ختم ہوتا تھا. قرآن کے تعلق سے مذاق کرنا, قرآن کے تعلق سے باتیں بنانا, قرآن کو جھوٹا قرار دینا. تو اور ذالک کا نہیں کہا گیا یہاں پر, یہ بات خاص قابل غور ہے, بلکہ حاضر قرآن کہا گیا ہے. یعنی بہت قریب تھا یہ قرآن, دور نہیں تھا یہ قرآن تم سے بہت قریب تھا. اور آپ دیکھیں ہر ایک کے لیے ایکسیسیبل ہے قرآن, کوئی منع نہیں کیا گیا کہ اس کو کوئی نہ پڑھے. جب اللہ کے رسول نے دعوت دی تو کون لوگ پڑھتے تھے اس کو قرآن کو؟ ویسے بھی تو وہ نان مسلم تھے, ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو حاضر قرآن کہا گیا ہے کہ اس قرآن کو جو بہت قریب تھا, پھر بھی اسے پرے کر دیا, پھر بھی اسے دور کر دیا. تو یہ قرآن کون کہہ رہا ہے؟ گواہی کون دے رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن یہ گواہی دیں گے کہ اس کو میری قوم نے ترک کیا ہوا بنا دیا تھا. ترک الشیء ترکتہ, یعنی جب جس چیز کو ترک کر دیا مطلب اس کو چھوڑ دیا, اس کو چھوڑ دینا. لیفٹ وے بیہائنڈ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. ہجرت سب سمجھتے ہیں, ہجرت. جیسے اللہ کے رسول ہجرت کر کے کہاں آئے تھے؟ مکہ سے مدینہ. تو مکہ کو کیا کیا تھا انہوں نے؟ چھوڑ دیا تھا, مکہ کو پیچھے کر دیا تھا اور وہ مدینہ آ گئے تھے. تو ہجرت یا ہجرا, چھوڑ کر چلے جانا. ہجرت کر گئے, بہت دور چلے گئے. تو قرآن کو قابل عمل نہ سمجھنا. قرآن پڑھنا تو صحیح, لیکن صرف ایک رٹے ہوئے جملوں کی طرح پڑھنا, یعنی تلاوت اس کی کر بھی رہے ہوں تو دور ہی دور سے رہ کر, یعنی اس سے پڑھنے سے اپنے کردار میں کوئی تبدیلی نہ لانا. یا پڑھنے کا جو طریقہ ہے, پڑھنے کے طریقے میں تبدیلی نہ لانا, کہ جو جس طریقے سے ہم قرآن پڑھتے ہیں, شروع سے پڑھتے ہیں مجہول طریقے سے, ہم وہی طریقے سے پڑھیں گے, کیونکہ ہم نے بچپن میں ایسے ہی سیکھا. اور کہاں لکھا ہے کہ اچھا اس کو مجہول طریقے سے نہ پڑھو؟ تو آپ دیکھیں کہ قرآن کو اسی طریقے پر پڑھنا چاہیے جیسے کہ اللہ کے رسول پر یہ نازل ہوا تھا, اور اسی لہجے میں پڑھنا چاہیے. کہ ٹھیک ہے, ہماری ہو سکتا ہے بہت اچھی مخارج نہ ہو, لیکن کم از کم مجہول لہجہ نہ ہو اور لہنے جلی سے ہم لوگ محفوظ رہیں. تو اپنے پرانے پڑھنے کے طریقے کو نہ چھوڑنا, بلکہ اسی پر قائم رہنا اور اس کو سیکھنے کی کوشش بھی نہ کرنا. اب آپ خود بتائیں کہ آج ہمارے پاس ساری چیزوں کے لیے وقت ہے, اور اگر نہیں وقت ہے تو قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے لیے. اسپیشلی میں وہاں کی بات کر رہی ہوں, ہمارے ممالک کی. الحمدللہ یہاں تو پھر بھی بہت وقت مل جاتا ہے, اور بہت سارے لوگ اس کی طرف راغب بھی ہوتے ہیں, پڑھنے پڑھانے کی طرف. لیکن وہاں پر جو ایک کانسیپٹ بنا لیا گیا ہے کہ جو آپ نے بچپن میں پڑھ لیا تھا اب آپ کو بڑے ہونے کے بعد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسا آپ نے پڑھا تھا بس آپ اس کو ایز اٹ از ویسے ہی پڑھتے رہیں چاہے آپ نے غلط ہی کیوں نہ پڑھا ہو. اور کتنے سارے رولز جو ہیں وہ آتے بھی نہیں ہیں لوگوں کو. تو اگر قرآن کی تلاوت کرتے بھی رہے قرآن پڑھتے بھی رہے لیکن اگر مجھ میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے, اس سے میری زندگی میں کوئی چینج نہیں آ رہا ہے, میرے عمل میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے, میری نیکیوں میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے, میں اگر قرآن پڑھ کر بھی اپنی ذات میں تبدیلی نہیں لا رہی ہوں تو مطلب قرآن کو میں نے اس طرح سے لیا ہی نہیں جیسے لینا چاہیے. ایک طرح سے میں اس کو چھوڑ رہی ہوں, ایک طرح سے میں اس کو ترک کر رہی ہوں. تو جو قرآن کو لیتا ہے جیسے کہ لینا چاہیے, جو اس کا حق ہے, تو اس کا کردار بالکل مختلف ہو جاتا ہے, اس کے عمل میں چینجز تبدیلیاں آنے لگتی ہیں, اور پھر اس کے ہر معاملات میں قرآن کے مطابق تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے. وَإِذَا مَرُّوا مَرُّوا بِاللَّغْوِ كِرَامًا, جب کوئی لغویات پر سے گزرتا ہے تو پروقار طریقے سے گزر جاتا ہے, وہ اس میں انوالو نہیں ہوتا. زندگی کے ہر شعبے میں تبدیلی آ جاتی ہے, اچھائی حسن اخلاق, اس کا اخلاق بدل جاتا ہے, لغویات سے دوری پیدا ہو جاتی ہے, کردار میں تبدیلی آ جاتی ہے. قرآن انسان کو سچ بولنا سکھا دیتا ہے, قرآن انسان کو جھوٹ سے دور کر دیتا ہے, قرآن انسان کو بامقصد زندگی گزارنا سکھا دیتا ہے. تو تلاوت کرتے بھی ہیں تو ایسا نہ ہو کہ بہت دور سے کر رہے ہوں. اگر کردار میں کوئی تبدیلی نہ آ سکی یا قرآن پڑھ کر بھی عمل میں تبدیلی نہ آئے تو سمجھ لیجیے کہ قرآن پڑھنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. تو جو قرآن کو لیتا ہے پکڑتا ہے تو اس کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے, اس کا کردار خوبصورت بن جاتا ہے, حسن اخلاق میں اضافہ ہوتا ہے, اور جو اس قرآن کو تھام لیتا ہے اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے. لہٰذا ہم اس قرآن کو ویسا نہیں جیسے کہ لینا چاہیے, کیونکہ کل ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلاف میں گواہی دے دیں کہ میری قوم نے اس قرآن کو متروک العمل قرار دے دیا تھا, اس کو پیچھے ڈال دیا تھا, اس کو چھوڑ دیا تھا, یا اس کا مذاق بنا لیا تھا, یا اس کو مذاق کا نشانہ بنا لیا تھا. تو لہٰذا ایسا نہ ہو کہ اس قرآن کو ہم چھوڑنے والے بنے. اور اس قرآن کو صرف تلاوت کی حد تک نہیں لینا ہے, بلکہ یہ قرآن جو کتاب آئی تھی دراصل یہ زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے آئی تھی. اور یہ اس کی مثال ہمارے زندہ مثال ہمارے سامنے ہے صحابہ اکرام کی, کہ آپ دیکھیں پورا معاشرہ چینج ہو گیا. انفرادی لیول پر صرف صحابہ نہیں چینج ہوئے بلکہ پوری سوسائٹی کو چینج کر دیا گیا, اس قرآن کے مطابق ڈھال دیا گیا. تو قرآن اس طرح سے چینج لاتا ہے. تو اس وقت قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے جنہوں نے قرآن کو مذاق کا نشانہ بنا لیا تھا یا قرآن کو متروک العمل قرار دے دیا تھا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے, اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے. منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا. ہاں ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں, اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے. اور اس میں مصلحت یہ بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات سوال لے کر آئے تو اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی. جو لوگ اوندھے منہ جہنم کی طرح دھکیلے جانے والے ہیں ان کا موقف بہت برا اور ان کی راہ حد درجہ غلط ہے. یہ ان کا اعتراض تھا ایک اور کہ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ, کہ یہ ایک ہی بار کیوں نہیں نازل ہو جاتا, یہ بار بار ہم کو کیوں تکلیف ہوتی ہے. ہر منافقین بھی اس وقت پریشان رہتے تھے کہ اب ہمارے بارے میں کوئی صورت نہ نازل ہو جائے, کفار مکہ پریشان رہتے تھے کہ اب کوئی ہمارا جرم اس میں بیان نہ کر دیا جائے. تو ان کو پریشانی لاحق تھی کہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا, تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کے دل کو ثبات دینا چاہتے ہیں, اس لیے قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہا ہے. اگر ایسا ہوتا تو اس سے آپ کے دل پر بوجھ بھی ہو جاتا اور ایک ساتھ سارے احکامات دے دیے گئے ہوتے تو آپ دیکھیں کتنی مشکل ہوتی. عائشہ رضی اللہ عنہ کا جملہ بخاری میں نقل ہے اور وہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالی نے تمام جو احکامات ہیں وہ دھیرے دھیرے نازل کیے, جیسے شراب کی پابندی, زنا ہے, سود ہے, بہت ساری چیزیں. ورنہ اس وقت عرب معاشرہ اس میں اس قدر انوالو تھا کہ اگر ان کو اچانک حکم دیا جاتا کہ تم زنا نہ کرو تو وہ ضرور زنا کرتے, ان سے کہا جاتا شراب نہ پیے تو وہ ضرور شراب پیتے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تھوڑے تھوڑے کر کے احکامات نازل کیے تاکہ وہ اس کو سہار سکے, اس بوجھ کو لے سکیں. آپ خود دیکھیں کہ کیسے ان لوگوں نے کیا ہوگا, شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی لیکن آپ دیکھیں کہ کیسے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے دھیرے دھیرے احکامات نازل کیے, کہ پہلے کہا کہ فائدے اور نقصانات بھی ہیں شراب کے لیکن نقصان زیادہ ہیں, پھر کہا کہ جب تم نماز کے قریب جاؤ تو تم نشے میں نہیں ہونا چاہیے, تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ تم نماز میں کیا پڑھ رہے ہو. تو اس طرح سے دھیرے دھیرے کر کے ان سے یہ چیزیں نکالی گئیں. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم یہ قرآن کو اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا, اور یہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے, تاکہ اللہ کے رسول جو تھے ان کے دل کو تقویت ملے، ان کے دل کو ثبات ملے، وہ ثابت قدم رہیں اور اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ سکیں. اگر ایک ساتھ آپ دیکھیں کہ جب وحی آتی تھی تو وحی کی کیفیت کیا ہوتی تھی، صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ سردی کے زمانے میں بھی جب وحی نازل ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر تو آپ کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا تھا اور وہ بوجھ سے آپ لدے جاتے تھے. کہ ایک دفعہ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پیر پر آپ کا پیر تھا. جب ہم سرکل میں یا سائڈ میں بیٹھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم بیٹھتے ہیں اس طرح سے اپنے پیر کو کھول کر تو سائڈ والے کے کسی کے پیر پر ہمارا پیر پڑتا ہے نا کچھ حصہ. تو کہتے ہیں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا پیر ٹوٹا جا رہا ہے، اس قدر وزن محسوس ہو رہا تھا. تو وہ کس قدر بوجھ ہوتا ہوگا. تو اللہ کے رسول پر ایک ساتھ اگر یہ وحی نازل کر دی جاتی تو وہ کتنا بوجھ ہو جاتا آپ پر. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ آپ کے دل میں ثبات آئے اور آپ کے لیے آسانی ہو. پھر اس میں سوالات جو ہوتے تھے، ہر اگر پہلے سے بتا دیا جاتا تو کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں رہتا تھا. تو اس وقت جو حالت آ رہے تھے، جو سوالات آ رہے تھے، جو حالت بنتے جا رہے تھے، اس حساب سے قرآن نازل ہو رہا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے تاکہ ایک ایکسائٹمنٹ بھی رہے. تو یہ قرآن کے نزول کی وجہ تھی کہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، کیونکہ کفار مکہ کو اس بات پر بھی اعتراض تھا کہ یہ ایک ہی جملے میں کیوں نہیں نازل ہو جاتا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو مددگار کے طور پر لگایا اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے. آخر کار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا. یہی حال قوم نوح کا ہوا جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی. ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے. اسی طرح عاد اور ثمود اور اصحاب الرس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے. ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا اور آخر کار ہر ایک کو تباہ کر دیا. اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی، کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا؟ مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے ہیں. یہ جتنی بھی قوموں کا ذکر کیا گیا یہ عرب کے آس پاس ہی واقع تھی، لہٰذا عرب ان راستوں سے گزرتے تھے اور وہ ان کے تباہ شدہ مسکن دیکھتے تھے. کہ یہ ایسی قومیں تھیں جو اپنے وقت کی جبار ترین قومیں تھیں. بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتوں سے نوازا تھا، بہت کچھ ان کے پاس مال و دولت تھا کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر محل بناتے تھے، لیکن یہ سب قومیں تباہ ہو گئیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ان قوموں کے عبرتناک انجام کو یہاں پر بتا کر ان کو سبق حاصل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اور پھر یہاں پر خاص طور سے لوط علیہ السلام کی بستی کا ذکر ہے کہ جن کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی گئی، لیکن پھر بھی یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے. یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ شخص جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے. اچھا، وہ وقت دور نہیں ہے جب عذاب دے کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا تھا. آپ دیکھیں سیم ابراہیم علیہ السلام کے جو قوم کے لوگ تھے ان کے جیسا جواب، کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے بھی کیا کہا تھا کہ بچاؤ اپنے الہوں کو اگر تم واقعی میں ان الہوں کی عبادت کرنے والے ہو، اور ڈال دو آگ میں اس کو. اور یہ تو ہم کو اپنے الہوں سے اس طرح سے گمراہ کرنا چاہتا ہے، اور کیا ہم اپنے باپ دادا سے کی گئی عبادت کو چھوڑ دیں جو کرتے آ رہے ہیں؟ تو سیم ہر قوم کا جواب یہی رہا ہے. وہ اپنے بتوں پر اس قدر یعنی پختگی ان کے اندر آ گئی تھی ان کی عبادت کرتے کرتے کہ وہ کچھ سننا ہی نہیں چاہتے تھے ان کے خلاف. تو بتوں کو تجھ سے امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ یعنی جب بتوں پر اتنا ٹرسٹ ہو جانا کہ بتوں کو ہی نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا کہ اچھا ایسا نہیں کریں گے تو کوئی مصیبت آ جائے گی. ہر سال ہم وہ جو کرتے ہیں رجب کے کونڈے کرتے ہیں، اب اس سال نہیں کریں گے تو کوئی بلا آ جائے گی ہمارے گھر پر. یہ سب کیا ہے اصل میں؟ کہ دوسروں پر آپ کا ٹرسٹ اور توکل بڑھتا جا رہا ہے بنسبت اللہ کے. تو اصل ٹرسٹ اور اصل توکل تو اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی بت، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی عامل، کوئی عالم، کوئی اختیار نہیں رکھتے. اسی لیے کہا گیا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افأنت تکون علیہ وکیلا. کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہشی نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہو؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. اب یہ خواہشی نفس کو الہ بنانا کیا ہوتا ہے؟ اور اس کا صاف جو واضح مطلب ہے کہ خواہشی نفس کی پیروی کرنا، اللہ کی بات ماننے کی بجائے نفس کی بات ماننا. اب یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو نفس کی بات مانتے ہیں؟ اور اسی لیے کہا گیا کہ سب سے بدترین معبود جس کی پوجا کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ انسان کا اپنا نفس ہے. کہ بعض اوقات جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص تھا مکہ میں اور جس نے شرک کی شروعات بھی کی تھی اصل میں. تو وہ جب بھی کہیں جاتا, کسی بھی باہر ملک جاتا, کہیں اور تجارت کے غرض سے, کسی اور غرض سے, تو اس نے وہاں باہر کی قوموں کو دیکھا کہ وہ پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں. تو یہ شخص بھی جب کہیں جاتا, کہا جاتا ہے کہ جہاں اس کو اچھا خوبصورت پتھر نظر آتا وہ اٹھا کر لا لیتا تھا, یا کوئی اچھا خوبصورت بت نظر آتا وہ اٹھا کر لا لیتا تھا, اس کو کعبۃ اللہ میں رکھتا جاتا تھا. تو اب یہاں پر اس نے بتوں کی پوجا نہیں کی, بلکہ اس نے کیا کہ اپنے نفس کی پوجا کی, کہ اس کو جو چیز اچھی لگی وہ اٹھا کر لایا اور اس کی پوجا شروع کر دی. تو یہاں پر نفس کی پیروی ہوئی. تو وہ کام کرنا جو ہمارا نفس چاہے, ہمارا دل چاہے کہ رسم و رواج کرتے جائیں تو وہ ایکچولی یہ نفس کی پوجا ہو گئی. ہمارا دین ہم کو کہتا ہے کہ رسم و رواج کی بیڑیاں اپنے پیروں یا گلوں میں توک بنا کر نہ ڈال لو, لیکن ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہائے میرے ارمان, بھلا کیسے ہوگا, میری بیٹی کی شادی ہے, میرے بیٹے کی شادی میں کیسے سادگی سے کر دوں, میں بغیر جہیز دیے کیسے کر دوں, میرے ارمانوں کا کیا ہوگا. یعنی یہاں تک کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیندار لوگوں کو دینا بھی نہیں ہے بیٹی اور نہ کرنا ہے, کیونکہ پھر ہمارے ارمان نہیں نکلیں گے, ہماری بچی اچھے لباس نہیں پہن سکے گی, فیشن نہیں کر سکے گی. یعنی ہماری سوچ کیا ہو گئی آپ بتائیں. تو یہ رسم و رواج کا بندہ بن جانا, اپنے نفس کی پیروی کرنا, اپنی خواہش کی, اپنی خواہشات کی پیروی کرنا, اللہ کے حکم کو ایک طرف ڈال دینا اور بس جو میرا دل چاہ رہا ہے وہ میں کروں, تو ایسا شخص کبھی فلاح نہیں پا سکتا. کیونکہ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ ایسے شخص کو تم راہ راست پر بھی نہیں لا سکتے جو خواہشوں کو بندہ بن گیا ہے. اس لیے غالب نے کہا تھا نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. تو جب یہ خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے انسان, تو اس کی خواہشات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. پھر وہ برانڈز کا بندہ بن جاتا ہے, اس کو ہر چیز برانڈیڈ چاہیے ہوتی ہے اس کو. یعنی پھر جو آج کی جو بت ہیں, اگر دیکھا جائے تو جو خواہش پرستی کی بات یہاں کی گئی ہے کہ جس نے خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہو, الہ بنا لیا ہو, تو آج کی جنریشن یا آج کے لوگ, آج کے دور میں جو لوگ جی رہے ہیں ان کا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آج سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کس مال سے آپ نے شاپنگ کی اور کس برانڈ کے آپ کپڑے پہنتے ہیں. آج یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کتنا مہنگا آپ نے سوٹ لیا ہے یا کتنا مہنگا آپ کا کوئی بھی, جو بھی آپ کا ساز و سامان ہے, چاہے وہ گھڑی ہو, پرس ہو یا کچھ بھی ہو, یہ دیکھا جاتا ہے کہ برانڈ کون سا ہے. تو آج ہم برانڈ کے بندے بن گئے ہیں, رسم و رواج کے بندے بن گئے ہیں, خواہشات نفس کے بندے بن گئے ہیں. اور اس کو پہچاننے کا سب سے اچھا طریقہ, جو مجھے مثال بہت اچھی لگتی ہے شروع سے ہی, کہ فجر کی نماز کے وقت ہم دیکھیں اپنے آپ کو. یعنی اگر ہمیں پہچاننے کے لیے ہم نے اپنی خواہشات نفس کو تو اپنا خدا نہیں بنا لیا, تو اس وقت دیکھ لیں آپ اپنے آپ کو فجر کی جب مؤذن اذان دیتا ہے. اور مؤذن کیا کہہ رہا ہوتا ہے فجر کی اذان میں, آپ نے سنا معلوم ہوگا آپ کو کہ کچھ الفاظ ایکسٹرا ہوتے ہیں. اور کیا ہوتے ہیں وہ الفاظ؟ کہ الصلاۃ خیر من النوم, ہے نا, کہ نیند سے بہتر نماز ہے. اب اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ خواہشات کے بندے نہیں بنے ہیں, تو اب اس وقت جیسے ہی مؤذن کہے گا کہ الصلاۃ خیر من النوم, تو آپ کہیں گے کہ ہاں بالکل واقعی سچ کہا مؤذن ہے, اور آپ اپنی کتنی بھی گہری اور میٹھی اور خوبصورت نیند ہو, جو آپ کے نرم گداز بستر پر آپ آرام کر رہے ہوں, تو آپ اپنے اس تمام آرام کو تج کر اس کی قربانی دے کر فوراً اٹھ کھڑے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ میرا رب کی طرف سے مجھے ندا آ رہی ہے کہ نیند سے بہتر نماز ہے. تو واقعی میں نیند سے بہتر نماز ہے. لیکن جب اگر آپ ایسا کرتے ہیں, اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا کرتا ہو کہ کروٹ بدل کر سو جائے, مؤذن کہہ رہا کہ آؤ فلاح کی طرف, آؤ خیر کی طرف, اللہ بڑا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, مؤذن کہتا جا رہا ہے کہ فلاح کی طرف آؤ, خیر کی طرف آؤ, اللہ بڑا ہے, نیند سے بہتر نماز ہے, اور آپ کروٹ بدل کر سو جاتے ہیں. اور فجر کی نماز کے وقت آپ کہتے ہیں کیا کریں, بہت تھک گئے تھے رات میں, بہت لیٹ آنکھ لگی, بہت کام تھا کل, اور جب اٹھوں گی جب پڑھ لوں گی. تو اس وقت پھر آپ نے کیا کیا کہ اللہ کی بات نہ مان کر اپنی خواہش کی بات, اپنے نفس کی خواہش کو پورا کیا اور نفس کو خدا بنا لیا. تو پھر یہ ایک کسوٹی ہے دراصل ہمیں پہچاننے کے لیے, کہ ہم دیکھ لیں کہ کہیں ہم نے نفس کو خدا تو نہیں بنا لیا. آیت نمبر 45, الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا. تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا. ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا, پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں. یہاں پر سائے کی بات کی گئی ہے, اور سائے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے, چھوٹا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے, اور یہاں پر سایہ کہہ کر دراصل اس میں دو تین مثالوں سے بات کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر ہم اس کو اس معنی میں لیں کہ سایہ گھٹتا اور بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اسی طرح سے انسان کی عمر بھی کم ہوتی بڑھتی رہتی ہے اور اس کو ایک دن دنیا سے جانا ہے اور سایہ ختم ہو جاتا ہے. جیسے دھوپ ختم ہوئی سایہ ختم ہو جاتا ہے تو انسان کو بھی ایک دن اس دنیا سے چلا جانا ہے. جس طرح سے سایہ محفوظ نہیں رہتا یا سایہ ہمیشہ نہیں رہتا اسی طرح انسان کو بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جو سایہ ہے دراصل یہ کفر اور شرک کا سایہ ہے کہ جس طرح سے سایہ ختم ہو جاتا ہے اسی طرح سے کفر اور شرک بھی ختم ہو جائے گا اس زمین سے, دنیا سے اس کا خاتمہ ہو جائے گا. اصل جو چیز ہے وہ ایمان اور اس کے اعمال وہ بچ جائیں گے. تو کیا یہ سایہ کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے وہ گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے؟ تو بہرحال آگے پھر مثال دی جا رہی ہے, پھر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا ہے. واقعی میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے رات کو ہمارے لیے سکون کا باعث بنایا. اور آپ خود محسوس کریں کہ جو رات کی نیند میں سکون ہوتا ہے اگر آپ تھوڑی دیر بھی رات میں سو جاتے ہیں تو آپ دن بھر آپ ایک انرجی فیل کرتے ہیں اپنے اندر, اور اگر آپ تمام رات جاگتے رہیں اور دن میں آپ کتنے بھی گھنٹے سو جائیں تو آپ اپنی باڈی میں خود وہ فیل کریں گے ایک لیزینس, سستی اور کاہلی, یہ ڈل ہو جاتی ہے باڈی ہماری. تو اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا لہٰذا اسے وہی کام لیا جائے. لیکن آپ دیکھیں کہ آج ہمارا کیا معاملہ ہو گیا ہے کہ ہماری سارے جو اوقات ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں کہ ہم رات میں جاگتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں. تو لہٰذا رات کو سویا جائے تاکہ سکون حاصل ہو انسان کو. اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے, پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخشے اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانور اور انسانوں کو سیراب کرے. اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لے آتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لیں, مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. اگر ہم چاہتے تو ایک بستی میں ایک نذیر اٹھا کھڑا کرتے, بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کرو, جہادن کبیرہ. اس کا مطلب ہے کہ ہم امت مسلمہ کو اس لیے نکالا گیا ہے کہ ہم اس قرآن کے ساتھ لے کر علمی جہاد کریں, قرآن کی دعوت کو لوگوں تک عام کریں, اور اس قرآن کے ذریعے سے معاشرے میں جو پہلے رسم و رواج ہیں, جو بیڑیاں ہیں, اس کو ختم کریں, کیونکہ جد و جہد آپ کو کرنی پڑے گی اس قرآن کو ساتھ لے کر. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا. اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے, ایک لذیذ اور شیریں, دوسرا تلخ و شور, اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے, ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڑمٹ ہونے سے روکے ہوئے ہے. پھر ایک نشانی بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, آپ دیکھیں سبحان اللہ کیسی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, اور یہ سب واقعات دیکھ کر, پڑھ کر, سن کر, غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا احساس ہوتا ہے, اس کی قدرت کا احساس ہوتا ہے کہ سبحان اللہ کیسا ہمارا وہ رب ہے اور کیسی اس کی قدرت کامل ہے ماشاءاللہ, اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے, اس میں کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے. تو اس نے سمندر یہ دریا بنائے, اور یہ آج بھی یہ بات آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ بعض سمندر بعض دریا ایسے ہیں آج دنیا میں جہاں پر جو بہ رہے ہیں ایک ہی رخ میں اور ایک ہی سمت میں, لیکن اس میں دو قسم کے پانی ہیں اور دونوں پانی مکس نہیں ہوتے ہیں ماشاءاللہ. سبحان اللہ, آپ سوچے کہ اگر آپ خود اپنے بکیٹ ایک بکیٹ لے لیں یا کوئی ایک بہت بڑا سا آپ ڈرم یا کچھ بھی چیز لے لیں, کوئی بڑا سا ٹب لے لیں سمجھے, اور اگر آپ اس میں ایک بلو پانی بنا لیں اور ایک ریڈ پانی بنا لیں, اور آپ اگر اس میں ٹب میں ڈالیں تو بلو اور ریڈ کو آپ الگ رکھنا چاہیں گے تو آپ نہیں رکھ سکتے, دونوں کیا ہوں گے, پانی مکس ہو جائیں گے. لیکن سبحان اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسا وہ بنایا ہے کہ ایسے سمندر ہیں, ایسے دریا ہیں جہاں پر وہ انہیں ایک ہی سمندر میں ہے, ایک ہی دریا میں ہے, لیکن دو قسم کا پانی ہے, اور وہ دونوں پانی مکس نہیں ہوتے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بیچ میں ایک آڑ بنا دی ہے, ایک لذیذ اور شیریں ہے یعنی اچھا ہے پینے میں اور مزے میں, میٹھا ہے, اور دوسرا تلخ و شور ہے یعنی کھاری ہے وہ پانی, اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے, ایک رکاوٹ ہے جو انہیں ملنے سے روکے ہوئے ہے. سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی انتہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے. کہا جاتا ہے کہ جہاں کوئی بڑا سمندر آ کر گرتا ہے, اور خود سمندر میں بھی مختلف مقامات پر میٹھے پانی کے چشمے پائے جاتے ہیں جن کا پانی سمندر کے تلخ پانی سے ہٹ کر مٹھاس پر قائم رہتا ہے. اور یہ آج سائنس نے اس بات کو ثابت کیا ہے. کاتب رومی امیر البحر سیدی علی رئیس اپنی کتاب مرات الممالک میں, جو کہ 16ویں صدی عیسوی کی تصنیف ہے, تو انہوں نے نشاندہی کی تھی کہ ایسا ہی ایک مقام جو کہ خلیج فارس میں ہے, اس نے لکھا تھا اس میں کہ آب شور کے نیچے آب شیریں کے چشمے ہیں جن سے میں خود اپنے بیڑے کے لیے پینے کا پانی حاصل کرتا رہا ہوں. اور موجودہ زمانے میں کوئی کمپنی ہے جو تیل نکالنے والی کمپنی ہے, تو انہوں نے بھی ان چشموں کی نشاندہی کی ہے. اور ایسے کنویں کھودے گئے ہیں کہ جس میں سے ان میں سے پانی لیا جانے لگا, تو جس میں سے میٹھا بھی پانی نکلتا ہے اور کھاری پانی بھی نکلتا ہے. سبحان اللہ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس رب پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں, اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو. اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے. وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں, پھر اپنے عرش پر مستوی ہوا. رحمان اس کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو. سبحان اللہ. الرحمن فاسأل به خبیرا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ وَزَادَهُمْ نُفُورًا. ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو, تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے, کیا بس جسے تو کہہ دے اسی کو ہم سجدہ کرتے پھریں. یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے. یہاں سجدہ آیا ہے. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا. بڑا بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند روشن کیا. وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے. اب آگے وہ آیت آ رہی ہے کہ جس میں عباد الرحمن کی بات آئی ہے, اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے نصب اور سہرا, یعنی اللہ تعالیٰ نے نصب اور سسرال کی دو الگ الگ سلسلے چلائے, اور آپ کا رب بہت ہی قدرت والا ہے. تو جو لوگ کہتے کہ کہاں سسرال کی بات کی گئی ہے قرآن میں یا حدیث میں, تو آپ خود دیکھنے کے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں خود اس بات کا ذکر کیا ہے آیت نمبر 54 میں کہ اس نے سسرال کے اور نصب کے دو الگ الگ سلسلے چلائے, اور یہی دو رشتوں کی وجہ سے آپ دیکھیں ایک دوسرے پر حقوق اور فرائض عائد ہوتے ہیں یا ایک دوسرے پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. تو لہٰذا یہ دو رشتے ہیں, ایک تو خون کا رشتہ ہوتا ہے نصب کا, اور دوسرا سحر کا یعنی سسرالی رشتہ ہوتا ہے جو نکاح کی وجہ سے ایک دوسرے پر لازم آتا ہے. آگے دیکھیں یہاں سے عباد الرحمن کی آیات شروع ہو رہی ہیں, اور یہ قرآن کریم کی بہت ساری جو بہترین آیات ہیں جن کو ہم قرآن کریم کے موتی کہہ سکتے ہیں, جیمز آف دا قرآن, وہ آیات ہیں. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی خصوصیت اور کوالٹیز بتائی ہے. ان آیات کو پڑھنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خاص بندوں کا ذکر کر رہا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ مومن بندے ایسے ہوتے ہیں یا مسلم بندے ایسے ہوتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ یا ایھا الذین آمنو تم یہ کام کرو کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو, نرم چال چلو, اور جاہل تم سے ٹکرائے تو تم ان سے وقار کے ساتھ گزر جاؤ, سلام کہہ دو. نہیں, تو اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو نہیں کہا, مومن کا لفظ استعمال کیا, مسلم کا لفظ استعمال نہیں کیا, بلکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو موسٹ پسندیدہ لفظ ہے اللہ کے نزدیک عباد, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی مخاطب کیا اپنے رسولوں کو, اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہائیسٹ لیول عطا کیا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس آسمانوں پر بلایا, تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا کہ سبحان الذی پاک ہے وہ ذات اسرا بھی عبدہ, جو لے گیا رات میں اپنے بندے کو, تو وہاں پر بھی عبد کا لفظ استعمال کیا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتے ہیں, جن سے اللہ تعالیٰ کو قرب ہوتا ہے, یا جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے عبد کا لفظ استعمال کرتا ہے. اور یہ عبد کیا ہے؟ عبد کا مطلب ہے بندہ, غلام, سرونٹ. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کو سب ناموں میں سب سے زیادہ جو پسندیدہ نام ہے ایک عبداللہ اور ایک عبدالرحمن ہے. تو عبداللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ, جو ہر وقت 24 گھنٹے 24/7 وہ اللہ کا بندہ بنا رہے, وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ نہ موڑے. اور آپ دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام کا جو لقب تھا وہ اسرائیل تھا. اسرا وہ بھی کہتے ہیں بندے کو ہی کہتے ہیں, اور عید اللہ کو، یعنی اللہ کا بندہ. تو اس زبان میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ نام کتنا مشہور ہوا کہ بنی اسرائیل کہلائی وہ قوم، کہ ان کا لقب بھی عبداللہ ہی تھا یا ان کا نام بھی عبداللہ تھا کہ اللہ کا بندہ. یہ مفسرین کہتے ہیں کہ اسرائیل کا مطلب اللہ کا بندہ ہی ہوتا ہے، یعنی عبداللہ جیسے ہم کہتے ہیں ویسے اسرائیل کا مطلب ہے. ان کی زبان اور لینگویج تھی وہ، جو کہ بنی اسرائیل کی لینگویج تھی، آرامی زبان یا عبرانی جو بھی ہم کہتے ہیں. تو بہرحال یہاں پر عباد الرحمان کا ذکر شروع ہو رہا ہے، اور یہ عباد الرحمان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ سارے لوگ نہیں ہیں عباد الرحمان، بہت سارے لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں، چند لوگوں کا اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بہت ہی خاص بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے چنندہ بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے چہیتے بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیں جب ہمارے بچوں میں سے، جب ہمارے بچے ہوتے ہیں، ہم کسی کو، کچھ بچے بہت زیادہ فرما بردار ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ میرا بیٹا، میری بیٹی. یعنی اسپیشل ہم ذکر کرتے ہیں کہ سارے بچوں میں سے، ہاں کہ سارے بچے ہمارے بچے ہیں، ہے نا، جو بھی الحمدللہ ہمارے بچے ہیں سب ہمارے ہی ہیں. لیکن کبھی ہمیں کوئی خاص ذکر کرنا ہوتا ہے محبت کی بنا پر یا ان کی فرما برداری کی بنا پر، تو ہم خاص کہتے ہیں کہ میرا بیٹا، ایسا نہیں کرتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جملے اکثر ہسبینڈ وائف میں چلتے ہی رہتے ہیں کہ جب بچے بہت اچھے سے کامیابی کی سند لے کر آتے ہیں تو اس وقت والد یہ کہتے کہ دیکھا میرا بیٹا، اس نے کامیابی حاصل کی. اور جب بچے کچھ ایسا کام، چھوٹا موٹی کوئی غلطی کر جائیں یا ان میں کوئی خرابی پائی جائے یا غصے کی زیادتی ہو، تو کہتے کہ ہاں یہ بالکل، یہ تمہارا بیٹا ہے، یہ تمہاری بیٹی ہے، یہ بالکل اپنے ننیال پر گئی ہے، یہ ماموں پر گئی ہے. اور ماں کو کہنا ہوتا ہے تو وہ کیا کہتی ہے کہ یہ چچا پر گیا ہے یا پھر پھوپھی پر گئے ہیں. تو بہرحال یہ گھر میں چلتا رہتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ماں باپ کو بھی کہنا ہوتا ہے کہ محبت کی وجہ سے، جو بچہ بہت قریب ہوتا ہے دل کے، کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے خاص چنندہ بندوں کا ذکر کرے کہ عباد الرحمان، رحمان کے بندے. اور رحمان پیچھے آئے تھے نا، انہوں نے اعتراض کیا تھا کفار مکہ نے کہ ومر رحمان، یہ رحمان کون ہوتا ہے؟ اور رحمان آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خاص اپنی صفت یہاں بیان کی کہ وہ رحمان جو کہ مبالغے کا صیغہ ہے، جس کی رحمت ہر طرف چھائی ہوئی ہے، ہر لمحے ہر وقت اس کی رحمت چھائی ہوئی ہے. رحمان کے بندے، یہاں اللہ کے بندے بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کہا گیا، بلکہ عباد الرحمان، رحمان کے بندے. تو کتنے خاص لوگ ہوں گے وہ جو عباد الرحمان ہوں گے؟ یہ کتنے چنندہ لوگ ہوں گے؟ یہ کون لوگ ہوں گے؟ کیا میں اس میں شامل ہو سکتی ہوں؟ کہ آپ اور میں اس میں شامل ہو سکتے ہیں کہ ہم عباد الرحمان میں آنے کی کوالٹیز اپنے اندر رکھتے ہیں کہ ہم اس میں شامل ہو جائیں، کہ اللہ تعالیٰ جن کا خاص ذکر کرے، اللہ تعالیٰ جن کو خاص ہائی لائٹ کرے. تو عباد الرحمان کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی خاص بندے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے، اسپیشل بندوں کا، اسپیشل لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے. اب کون ہیں وہ بندے بتایا جا رہا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ڈسکرائب کیا ہے، کیسے پہچانے جائیں گے کہ وہ بندے کون ہیں؟ اب کسی کی پیشانی پر تو نہیں لکھا ہے کہ یہ عباد الرحمان ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے وحی نہیں نازل کر دی. اب آج کے دور میں وحی تو ختم ہو گئی اللہ کے رسول پر، تو اب کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے بتانے کا کہ کون ہوں گے وہ عباد الرحمان، کیسے بتایا جائے گا، کیسے پہچانا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کوالٹیز بتا دی ہے، ان کی سیرت اور کردار کو ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ وہ عباد الرحمان کیسے ہوتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما.
رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، اور جاہل ان کے منہ آئیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام. جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے. اب یہ ہے وہ عباد الرحمان، ان کی پہلی کوالٹی کیا بتائی گئی؟ زمین پر نرم چال چلتے ہیں. اور چال ہی کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ سب سے پہلا اثر جو انسان کی ذات پر پڑتا ہے، اگر اس کے اندر تکبر آ رہا ہے، اگر اس کے اندر غرور آ رہا ہے، تو سب سے پہلا اثر اس کی چال پر پڑے گا. اس کی چال بالکل ڈفرنٹ ہو جائے گی، اس کی گردن اکڑ جائے گی اور وہ سینہ تان کر چلے گا. تو چال کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو عاجز ہوتے ہیں، جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، جن کے اندر عاجزی بھری ہوتی ہے، جو نرم طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، تو عاجزی سے چلنا دراصل یہ تکبر کا الٹ ہے، کیونکہ تکبر عاجزی کا اپوزٹ ورڈ ہے. اور چلنے کا ذکر آیا ہے، ہونن نرمی کو کہتے ہیں. تو اللہ کے نیک بندے زمین پر نرم چال چلتے ہیں، ان کی چال ہی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. یعنی جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کے اندر غرور اور تکبر نہیں آتا، وہ فخر و غرور میں مبتلا نہیں ہوتے. اگر اللہ تعالیٰ ان کو کوئی کوالٹی سے نوازتا ہے، کوئی صفت سے نوازتا ہے، اگر وہ عبادت گزار ہیں، اگر وہ اللہ کے مطیع فرمان ہیں، اگر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں اور اللہ کی مرضی کے مطابق کام کر رہے ہیں، دین کی اشاعت یا دین کی تبلیغ میں لگے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت سے نوازا ہو، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبصورتی سے نوازا ہو، یا وہ ٹیلنٹ کے کسی ٹیلنٹ کے مالک ہوں، کچھ بھی ان کو عہدہ ملا ہو، کچھ بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام دیا ہو، تو اس کے اوپر پھول ایسا نہیں کہ فخر اور غرور جتاتے ہوں، بلکہ وہ عاجز ہوتے ہیں، وہ نرم چال چلتے ہیں. تو عباد الرحمان کی پہلی کوالٹی یہ بتائی گئی کہ وہ نرمی والے ہوتے ہیں، وہ زمین پر نرم چال چلتے ہیں، وہ عاجزی والے ہوتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. جس نے اللہ کی خاطر تواضع اختیار کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بلندی عطا فرماتا ہے. تو نرمی ایک ایسی کوالٹی ہے، یقین جانے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے رسول، آپ ان کے لیے نرم دل واقع ہوئے ہیں، لین تلہم، کہ تم نرم دل واقع، اگر تم ان کے لیے تندخو ہوتے یا تیز مزاج ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے ہٹ جاتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نرمی ایک ایسی خوبی ہے جو انسانوں سے قریب کرتی ہے، جو انسانوں کو انسان کے پاس لے کر آتی ہے. اب ایک کانسیپٹ ہمارے پاس جو بیٹھا ہوا ہے وہ کیا ہے کہ اچھا، جو اسکالرز ہوں گے، جو دیندار لوگ ہیں، وہ بالکل خاموش بیٹھے رہیں، منہ پر ان کے 12 بجے ہوں، یا ان کی ہیبت کا اثر ایسا ہو کہ کسی کو بات کرنے کی ان سے ہمت تک نہ ہو. اور اسی وجہ سے ہمارے پر ایک ڈسٹینس قائم کر دیا گیا عام لوگوں میں اور علماء میں. جبکہ آپ دیکھیں اللہ کے رسول سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے بھلا، علم کو جاننے والا، جن کے پاس وحی آتی تھی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب کے لیے ایزی ایکسس تھا، کوئی بھی آ سکتا تھا، سوال کرتا تھا، لوگ آپ سے بات کرتے، سوال کرتے، آپ سے جوابات پوچھتے تھے. اللہ کے رسول نے کبھی کسی کو اس طرح سے ایسے جواب نہیں دیا کہ نہیں میں تمہارے سوالات کا جواب نہیں دوں گا، یا آپ ایک طرف بیٹھ گئے ہوں بالکل خاموش اور چہرے پر اس طرح سے ایکسپریشن ظاہر کر کے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں اور مجھ سے کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا ہے. نہیں، بلکہ آپ سے سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے. جب سب لوگ بیٹھے ہوتے اور کوئی نیا شخص آتا تو آپ کو پہچان بھی نہیں سکتا تھا کہ کون رسول اللہ ہے. تو یہ اللہ کے رسول کا کردار تھا کہ آپ کے اندر اتنی نرمی اور اتنی عاجزی تھی. جب فتح مکہ کے وقت آپ مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کی عاجزی کی وجہ سے آپ کی داڑھی آپ کی سواری کو چھو رہی تھی، اتنا آپ جھک گئے تھے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے. اور ویسے بھی انسان کے لیے کہاں اس کو غرور اور تکبر زیب دیتا ہے، انسان تو کتنا چھوٹی چیز ہے، اس کو کہاں غرور تکبر زیب دے گا. اس کو چاہیے کہ وہ نرمی اور عاجزی اختیار کرے. تو اگر وہ عباد الرحمان بننا چاہتا ہے، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی نظر میں اللہ کے خاص بندے بنیں، خاص طور پر ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں جج جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں سلیکٹ کر لے اپنے بندوں میں، تو اس کے لیے بھی ہم کو سب سے پہلی جو خوبی اپنانی ہوگی وہ نرمی ہے، عاجزی ہے. تو جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں، سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے. ان کی دوسری کوالٹی پہ بتائی گئی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کسی جاہل سے الجھ جاتے ہیں یا ان کا واسطہ پڑ جاتا ہے تو وہ اس سے بحث و مباحثہ نہیں کرتے. اور جاہل سے مراد یہاں پر ان پڑھ آدمی نہیں ہے، بلکہ جاہل سے مراد یہاں پر بحث و مباحثہ کرنے والے لوگ ہیں، جو آرگیو کرنے والے لوگ ہیں، جو ہو سکتا ہے پڑھے لکھے جاہل ہوں، جو دین کی باتوں پر بحث کرتے ہیں، جو فقہی مسائل پر بحث کرتے ہیں. بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، چاہے وہ مذہبی بحث ہو، فقہی بحث ہو، یا علماء کے بارے میں بحث ہو کہ کون سے عالم صحیح ہیں کون سے نہیں ہیں، یا اماموں کے بارے میں بحث ہو. تو وہ جب ایسے کوئی لوگ ان سے ٹکرا جاتے ہیں، جب جاہل جہالت پر اتر آتے ہیں اور ان سے آرگیو کرنے لگتے ہیں، تو شریف آدمی کیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیتے، بلکہ رحمان کے بندوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گالی کا جواب یا بہتان کا جواب یا بےہودگیوں کا جواب خوبصورتی کے ساتھ دیتے ہیں، یا ان کو سلام کر کے الگ ہٹ جاتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے کہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ، کہ جب وہ کوئی بےہودہ بات سنتے ہیں تو اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہمارے عمل ہمارے لیے ہے اور تمہارے عمل تمہارے لیے، سلام ہے تم کو، ہم جاہلوں کے منہ نہیں لگتے. اب یہاں پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی جاہل آپ سے اس طرح سے ٹکرائے اور آپ اس سے بحث و مباحثہ نہ کرنا چاہتے ہوں، آپ اس کو کہیں کہ بھئی ہم جاہلوں کے منہ نہیں لگتے، السلام علیکم، وہ تو کیا ہوگا، وہ تو اور بھڑک اٹھے گا اور آپ سے اور جھگڑا کرے گا کہ آپ نے ان کو جاہل کہا، یہ کیسی ہمت ہوئی. تو یہ نیک لوگوں کا انداز نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ بات کو حکمت سے ڈیل کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، کیونکہ اب ایسے بحث کرنے والے کہ منہ پر اگر آپ جاہل کہہ دیں گے اس کو تو وہ تو اور جھگڑا بڑھ جائے گا اور بحث اور بڑھ جائے گی، تو وہ کیا کہتے ہیں کوئی حکمت بھری بات کہہ کر وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب آپ دین کے معاملے میں قدم رکھتے ہیں، جیسے جب تھوڑا تھوڑا دین آ جاتا ہے نا، جیسے ہمارے بہت سارے اسٹوڈینٹس ہیں جو کہتے ہیں کہ باجی میں گئی تھی اور میں نے کہہ دیا میرے سسرال والوں سے یا میکے والوں سے کہ میں تو یہ بالکل اس میں حصہ نہیں لوں گی، یا میں اس تیسرے میں نہیں آؤں گی، میں چوتھے میں نہیں آؤں گی، یہ سب حرام ہے، بدعت ہے، اور بدعت کرنے والا گمراہی میں جاتا ہے اور وہ جہنم میں جاتا ہے۔ آپ ایسا تکڑ توڑ جواب نہیں دے سکتے کسی کو، اس سے تو لوگ دور بھاگیں گے آپ سے، پھر لوگ آپ سے ملنا ہی نہیں چاہیں گے۔ جاتے سے لوگوں کو پہلے فقہی مسائل بتا دینا کہ آپ نے نماز میں ہاتھ سینے پر نہیں باندھا اور پیٹ پہ باندھا تو آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ نے رفع الیدین نہیں کی تو آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ نے یہ نہیں کی تو آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ آپ ایسے فقہی مسائل نہیں بتا سکتے جاتے سے لوگوں کو، اور اس پر بحث و مباحثہ نہیں کر سکتے، لوگ آپ سے دور بھاگ جائیں گے، بلکہ حکمت کے ساتھ ڈیل کرنا ہے۔ تو کبھی مذہبی بحث میں اور فقہی بحث میں تو کبھی بھی نہ پڑھیں، اور کبھی بھی بات کی شروعات فقہی مسائل سے کبھی نہ کریں، یہ بہت بعد کی بات ہے، پہلے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کریں۔ تو جاہل ان سے ٹکراتے ہیں، پڑھے لکھے جاہل ہو چاہے ان پڑھ ہو، تو ان کو کیا کرتے ہیں وہ پروقار طریقے سے ان سے ڈیل کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، ان کا رویہ اتنا بہترین ہوتا ہے کہ سامنے والے کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں۔ اور کسی نے کہا تھا کہ مدعی کو بحث میں خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ اور واقعی میں ایسی ہوتی ہے کہ جب آپ بحث برائے بحث کرتے ہیں تو فائدہ کچھ نہیں ہوتا، بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے۔ اب بحث سے لوگوں کو ہو سکتا ہے منطقی طور پر تو آپ قائل کر دیں، لیکن لوگوں کے دلوں کو مسخر نہیں کر سکتے، جبکہ اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے کہ آپ کو لوگوں کے دلوں کو مسخر کرنا ہے، نہ کہ ان کے سروں کو جھکانا ہے۔ تو وہ قالو سلامہ کہتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ ان کی تیسری کوالٹی ہوتی ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ لوگ جو عرش کے سائے میں ہوں گے تو اس میں ایک وہ شخص ہوگا جس نے تنہائی میں رات کو اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھ سے آنسو بہ پڑے۔ یعنی آپ دیکھیں، سب کے سامنے اللہ کو یاد کرنا ایک الگ بات ہوتی ہے اور تنہائی میں یاد کرنا الگ ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کو تہجد بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ فرائض کی پابندی کرتا ہے تو وہ مجھے محبوب ہوتا ہے، اور جب وہ نفل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنا چاہتے تو میں اس کا دوست بن جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، تہجد کے جو فائدے ہیں ہم اس کو گنوا ہی نہیں سکتے۔ جیسے کہ لاسٹ ایئر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کچھ اسپیشل ٹاپکس رکھے تھے کہ وہ عبادتیں یا وہ ذرائع جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیتی ہیں، تو کون کون سے تھے؟ تو ہم نے لاسٹ رمضان میں وہ دو تین ٹاپکس پر بات کی تھی کہ جیسے تہجد ہے، انفاق ہے، دعا ہے، تو یہ بہت ساری چیزیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیتی ہیں۔ تو تہجد بھی انسان کو، بندے کو اللہ سے بہت قریب کر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کا دوست بن جاتا ہے۔ اور کیا کیا اس کے بارے میں جو بتائے گئے ہیں، اس کے انعامات، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ سجدہ میں فرماتے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی ان کو نیند پیاری نہیں ہوتی، بلکہ ان کو اللہ کے آگے جھکنا عزیز ہوتا ہے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہو گیا ہے، جیسے کہا تھا نا علامہ اقبال نے کہ کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ یعنی اب تو تہجد کے لیے اٹھنا تو بہت دور کی بات ہے، لوگ فجر کے لیے بھی نہیں اٹھتے ہیں، نیند ان کو جو اتنی پیاری ہو گئی۔ پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور یہ آیت ہمیں دراصل انکریج کرتی ہے، ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے کہ ہم آگے بڑھ کر اس نیکی کو اویل کر لیں، اٹھا لیں، پورا کر لیں۔ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، یہ اہل جنت وہ لوگ تھے جو راتوں کو کم ہی سوتے تھے اور سحر کے اوقات میں مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اور سورۃ زمر میں آتا ہے امن ہوا قانت آنا اللیل ساردا وقائما یحذر الآخرت ولا یرجو رحمت ربی، کیا اس شخص کا انجام کسی مشرک جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کا فرما بردار ہو، رات کے اوقات میں سجدے کرتا اور کھڑا رہتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے ہو۔ سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ کیا کچھ ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے جو راتوں کو اٹھ کر سجدے کرتے ہیں، کہ پھر وہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ یعنی اس پر جو انعام ملے گا تہجد پر، جو راتوں کو اٹھ کر سجدہ کرنا ہے، اس پر جو انعامات ہوں گے وہ کوئی اور انعامت جیسے نہ ہوں گے، سب سے بہترین وہ انعامات ہوں گے. تو جس جو رات میں اللہ کی عبادت کے لیے اٹھا اور اس کی آنکھ سے آنسو بہ پڑے، ایسا شخص بھی اللہ تعالی کی رحمت کے سائے میں ہوگا یا عرش کے سائے میں ہوگا. تو یہ اس کے فائدے ہیں. پھر ان کی دوسری کوالٹی بتائی گئی کہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے اور وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے. یعنی عبادت کر کے بھی انہیں کوئی زوم نہیں ہوتا اپنی عبادت پر، عبادت کر کے بھی وہ غرور میں مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ عبادت کر کے بھی ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں عبادتیں قبول ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں، یہ جو نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، یہ سجدے، یہ سجود، یہ رکوع قبول ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یعنی جو ہم نے کیے ہیں اس کو پورے اس کے تمام حقوق کے ساتھ، اس کے شرائط کے ساتھ ہم نے ادا کیے نہیں کیے. تو عبادت کر کے بھی ان کو غرور نہیں ہوتا اور ان کو اپنی عبادات پر بھروسہ نہیں ہوتا، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہوتی کہ ہمارا رب ہم کو معاف کر دے گا. تو لہٰذا کبھی عبادات پر غرور نہ کریں، کیونکہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ انسان جب نیک بن جاتے تو دوسروں پر زبان دراز کرنے لگتا ہے. کسی نے کہا تھا نا کہ غرور زہد نے سکھلا دیا ہے وائس کو کہ بندگان خدا پر زبان دراز کرے، کہ جب انسان متقی بن جاتا ہے، نیک بن جاتا ہے، تو اس کو ایک طرح سے اس کے دل میں ایک نیکی کا غرور آ جاتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں، اور پھر وہ دوسرے تمام بندے اس کو چھوٹے نظر آتے ہیں کہ اچھا یہ نماز نہیں پڑھنے والے، یہ پردہ نہیں کرنے والے، یہ فلاں ایسے اور میں بہت اچھا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کو عبادت کر کے بھی ڈر لگا رہتا ہے کہ عبادت قبول ہو رہی نہیں ہو رہی ہے، اور وہ جہنم سے بچنے کی دعا کرتے رہتے ہیں، ان کو ڈر جہنم کے عذاب کا لگا رہتا ہے، کیونکہ اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے جو چمٹ جانے والا ہے، جو بہت ہی برا مقام ہے. تو لہٰذا وہ اس سے ڈرتے رہتے ہیں. یعنی نیکی کر کے بھی ان کو فکر جہنم سے بچنے کی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ جنت کی ملنے کی بس وہ امید لگائے بیٹھے ہوں. اب آپ خود سوچیں کہ جو لوگ کچھ بھی نہ کریں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے اور کہیں کہ ہم 1,25,000 مرتبہ یہ پڑھ لیں گے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے، یہ رسول کا دامن تھام لیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے، تو وہ یہ آیت پڑھ لیں. پھر ذرا پھر ان کی اگلی کوالٹی کیا بتائی گئی ہے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنی اچھی کوالٹی ہے، کیسے بیلنسڈ ذہن کے مالک یا لائف گزارنے والے لوگ ہوں گے جو عباد الرحمان ہیں، کہ اسراف بھی نہیں کرتے اور بخل بھی نہیں کرتے. اسراف کیا ہے؟ اسراف دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ جہاں ضرورت ہو ضرورت سے زائد خرچ کرنا، یعنی آپ جائز اور حلال چیزوں میں ہی خرچ کریں لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہے ہوں، اور دوسرا اسراف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں پر خرچ کرنا، وہ بھی اسراف ہے. تو وہ دونوں بھی کام نہیں کرتے، کیونکہ بہت سے لوگ شادی بیاہ میں خرچ کرنے پر جائز دلیل دیتے ہیں کہ جائز کام میں تو خرچ کریں ہم، تو کیا ہوگا، ہم اپنی خواہشات پر تو خرچ نہیں کر رہے، تو نکاح کرنا اللہ کے رسول کی سنت ہے، ہم اس پہ خرچ کریں. تو آپ ضرورت سے زیادہ خرچ کریں گے تو وہ بھی اسراف ہو جائے گا. تو اسراف بھی نہیں کرتے اور بخل بھی نہیں کرتے، کہ اپنے ہاتھ کو روکے بھی نہیں رکھتے. اور بخل کیا ہوتا ہے کہ جہاں ضرورت ہو وہاں بھی خرچ نہ کرنا، وہ بخل ہے. تو وہ بخل سے دور رہتے ہیں، بلکہ ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ دونوں انتہا کے درمیان اعتدال پر قائم ہوتا ہے. اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے، اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں. یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، اور قیامت کے روز اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا. یہ جو یہاں پر جو کبیرہ گناہوں کی بات کی گئی ہے، کہ ایک تو شرک ہے، دوسرا قتل، اور تیسرا زنا، اور یہ تین گناہ ایسے ہیں کہ جو کسی سوسائٹی میں اگر پیدا ہو جائیں تو وہ اس معاشرے کی جڑ کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، اس کی تمدن کی جڑ کٹ جاتی ہے اور معاشرہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے. شرک، قتل ناحق اور زنا، تو اس سے بچنے کی کوشش کرنا ہے. پھر توبہ کی بات کی گئی ہے، کہ اس کے آگے جو بتایا جا رہا ہے کہ اگر اتنے بڑے بڑے گناہ بھی اگر کسی سے ہو جائے تو الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کی بعد توبہ کر چکا اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو. الا من تاب و آمن و عمل صالحا عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیما. تو توبہ، ایمان اور عمل صالح کے جو فائدے بتائے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا. سبحان اللہ، دیکھیں کتنا بڑا فائدہ ہے کہ اگر کوئی انسان توبہ کرتا ہے ایمان لانے کے بعد اور عمل صالح کرنے لگتا ہے، اور یہاں پر توبہ اور بعد میں عمل صالح کی بات ہے. ہمارے یہاں پر کانسیپٹ کیا پایا جاتا ہے کہ پہلے گناہ کر لو بعد میں توبہ کریں گے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ برائیاں نیکیوں میں بدل جائے گی، جب اگر کوئی توبہ کر کے عمل صالح کرنے لگتا ہے. تو جو کوئی توبہ کرے گا اور عمل صالح کرے گا ایمان لا کر، تو ایسے لوگوں کو برائیوں کو اللہ تعالیٰ بھلائیوں سے بدل دے گا اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے. پھر اور توبہ کا ذکر آ رہا ہے، وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. اور جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹاتا ہے، جیسے کہ پلٹنے کا حق ہے. تو آپ دیکھیں کس سے کیا پتا چلا کہ توبہ کون کرے گا، جب اس کو معلوم ہوگا، شعور ہوگا کہ گناہ کا کام ہوا. جس شخص کو معلوم ہی نہیں کہ برا کام کیا ہے اور مجھے اس برے کام سے پلٹ کر آنا ہے، تو پھر وہ توبہ کیا کرے گا؟ تو لہٰذا علم اور عمل دونوں ضروری ہے. علم پلس عمل از اکول ٹو کامیابی، آپ ایسا کہہ سکتے ہیں. اور یہ صرف تین لیٹر کے لفظ ہیں. علم بھی تین لیٹر سے بنتا ہے، عین لام میم، اور عمل بھی تین لیٹر سے بنتا ہے، عین لام میم. بس فرق اتنے کہ کسی میں لام پہلے آتا ہے، کسی میں میم پہلے آتا ہے. تو لیکن یہ جو علم اور عمل ہے، یہ انسان کو شعور اور آگہی عطا کرتے ہیں، یہ انسان کو صحیح زندگی گزارنے کا شعور بخشتے ہیں. تو لہٰذا علم اور عمل بہت زیادہ ضروری ہے. پھر ایسے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ خود نیکی کر کے بیٹھ نہیں جاتے، بلکہ والذین لا یشہدون الزور، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں. یعنی جھوٹ کے گواہ نہ بننا، یعنی کوئی جھوٹی گواہی نہ دینا، ایک تو یہ اس کا معلوم ہے، اس کا مطلب ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ وہ برے کاموں پر کسی کو سپورٹ نہیں کرتے، بلکہ وہ اٹھ کر کھڑے ہو کر کہتے کہ یہ غلط ہے، لہٰذا اس کو غلط سمجھو، اور یہ سچ ہے اس کو سچ سمجھو. کیونکہ آپ دیکھیں کہ سوسائٹی میں خیر پھیل نہیں سکتی جب تک کہ کوئی برائی کو برائی بولنے والا نہ ہو اور خیر کو خیر بتانے والا نہ ہو. اب دیکھیں فرعون کی سوسائٹی ہمارے سامنے ہے کہ فرعون، ظاہر سی بات ہے، جب اس نے یہ سارے کام کیے تو کوئی بولنے والا نہیں تھا، سب کو اس نے غلام بنا لیا تھا، اور اس کی برائی پر سب اس کی پیٹ تھپتھپانے والے لوگ موجود تھے، اس کے جو سردار تھے وہ اس کی برائی کو سپورٹ کرتے تھے. تو اگر کوئی اس وقت اٹھ کر گواہی دیتا، اور موسی علیہ السلام نے کیا کہ وہی تو کام کیا آپ نے، کہ موسی علیہ السلام نے اٹھ کر یہ اس بات کی گواہی دی کہ تم یہ بات غلط کر رہے ہو، تم نے لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے اور تم نے جھوٹا دعویٰ کیا خدائی کا. تو لہٰذا انہوں نے وہ ٹکرایا اس سے جا کر، موسیٰ علیہ السلام فرعون سے جا کر، اور تب کہیں جا کر اس کا خاتمہ ہوا. اور فرعون کو یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے کیا تھا کہ اس کے پاس مزدور چاہیے تھا، اس کو غلام لوگ چاہیے تھا. یعنی پیرامڈس بن نہیں سکتے جب تک کہ مزدور نہ ہو. تو آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ اگر معاشرے میں ان لوگوں کے خلاف یا ان لوگوں کے سپورٹ میں جو مظلوم ہیں آواز نہیں اٹھائیں گے، تو ظلم و ستم اسی طرح سے چلتا رہے گا. تو وہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اور جہاں بری باتیں آتی ہیں تو وہ برابر لوگوں کو بتاتے کہ برے کام ہے، لہٰذا اس سے بچے رہو. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور غلط کاموں پر وہ کیا کرتے ہیں، شریفوں کی طرح گزر جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں توازن اور اعتدال ضروری ہے، چاہے وہ خرچ ہو یا چاہے جائز کاموں میں خرچ ہو. استغفار اور توبہ ضروری ہے کہ جو توبہ کرے موت کے آنے سے پہلے. تو جو قانون کافر اگر نہ ہو، جس نے زبان سے کلمہ کہا تھا لیکن پوری زندگی اس کی نافرمانی میں گزری ہوگی، لیکن اگر وہ توبہ کر لیتا ہے مرنے سے پہلے، تو اللہ تعالیٰ آخر کار اس کی توبہ قبول کر لیں گے اور جنت میں اس کو ڈال دیں گے. اور ایک تو وہ ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد انسان کیا کرے، واپس پلٹائے اللہ تعالیٰ کی طرف. تو توبہ کے نتیجے میں جو برائیاں ہوئی تھیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو حسنات میں بدل دے گا، یہ اس کا فائدہ ہوگا. اور اس کے آگے ان کی جو کوالٹی ہوتی ہے کہ جھوٹ پر گواہ نہیں بنتے اور برے کاموں پر اگر وہ گزرتے ہوں تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، اس میں انوالو نہیں ہوتے. والذین عن اللغو معرضون، کہ کہیں تماشا ہو رہا ہو، کہیں جھگڑا ہو رہا ہو، تو وہاں پر کھڑے ہو کر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے دیکھتے دیکھتے، بلکہ وہاں سے اندھے بہرے بن کر گزر جاتے ہیں. یا پھر کہیں پر جھوٹ اور غلط کام ہو رہا ہے تو وہاں پر اندھے بہرے بن کر نہیں گزرتے، بلکہ وہ مظلوم کے حق میں اور سپورٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی تو اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے جو دعائیں مانگا کرتے ہیں. والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، وہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا. یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور وہ مقام. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دیجئے میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو، اب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے ان قریب وہ سزا پاؤ گی کہ جان چھڑانی محال ہو جائے گی. تو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، لغو چیز پر شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں. پھر جو دعائیں کرتے ہیں صرف اپنے ہی لیے نہیں، بلکہ اپنی اولاد اور اپنی ضروریت کی ان کو فکر ہوتی ہے. کہا جاتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں عرب لوگ اگر کسی سے خوش ہوتے تو دعا دیتے اور کہتے کہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور اگر کسی کو دعا دیتے تو کہتے کہ تمہاری آنکھیں جلنے لگے، یہ تکلیف ہو، سقط اللہ عینہ کا لفظ استعمال کرتے تھے، یعنی ورسٹ کرس ان کا جو مانا جاتا تھا کہ غم کے آنسو، ڈپریشن کے آنسو، تمہاری آنکھیں جلنے لگے، تمہاری آنکھیں گرم ہوں۔ اور آپ دیکھیں کہ دونوں قسم کے آنسو ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ خوشی کے وقت بھی آنسو بہتے ہیں اور غم کے وقت بھی آنسو نکلتے ہیں، جب انسان کو انتہائی تکلیف ہوتی ہے تو اس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ ہم یعقوب علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں، غم کے بھی آنسو ہوتے ہیں، تو آنکھیں ٹھنڈی کب ہو سکتی ہیں؟ جب اولاد بھی دین کے راستے میں مددگار ہو۔ تو یہ اللہ کے بندے جو عباد الرحمن ہیں، ان کو صرف اپنی فکر نہیں ہوتی بلکہ ان کو اپنی اولاد کی بھی فکر ہوتی ہے کہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہو نہیں سکتی جب تک کہ میری جو جنریشن ہے آنے والی، جو فیوچر جنریشن ہے، جو لینیج ہے، آنے والی ذریت ہے، وہ بھی دین کے کام میں میری مددگار نہ ہو، تبھی مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر دراصل انہیں لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو دعائیں کرتے ہیں کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں، اے اللہ ہماری اولاد کو بھی اس راستے پر لگا دے، اے اللہ تعالیٰ ہماری اولاد بھی اسی راستے پر چلے تاکہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ عباد الرحمن کی آنکھوں کی ٹھنڈک کس چیز میں ہو سکتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے نیکیوں میں ہو سکتی ہے، نیک کاموں میں ہو سکتی ہے، اور نیک کاموں میں مدد کر کے ہو سکتی ہے۔ تو اب یہاں پر جو نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کو فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ میں جو کام کر رہی ہوں میری اولاد بھی وہ کام کرے۔ شوہر ہے تو ان کو بیوی کی فکر ہوتی ہے، بیوی ہے تو شوہر کی فکر ہوتی ہے۔ ازواج ہر ایک رائی ہے اور ہر ایک سے اس کی رائیت کے مطابق سوال کیا جائے گا۔ تو شوہر اپنے گھر والوں پر رائی ہے اور عورت اپنے بچوں پر اور گھر والوں پر نگران ہے، اور اس سے اس کی رائیت کے مطابق سوال ہوگا۔ تو بہرحال جو عباد الرحمان ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کی اولاد بھی ان کے ساتھ اس کام میں شریک ہو۔ تو لہٰذا یہی وہ لوگ ہوں گے جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، اور آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ اور کیا ہی اچھا حسنت مستقر و مقام، اور پیچھے سعاد جہنم کے لیے لفظ آیا تھا، مستقر کا لفظ جو ہے جہنم کے لیے بھی آیا تھا کہ کیا ہی برا ہے وہ ٹھکانا، اور سیم مستقر کتنا اچھا ہے وہ ٹھکانا رہنے کے لیے اور وہ مقام۔ تو کن لوگوں کو یہ ملے گا؟ جو عباد الرحمان ہوں گے، جن کے اندر یہ کوالٹیز ہوگی۔ تو دعا کریں آئیے کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں ہماری اولاد بھی اسی راستے پر چلے، ہمارے گھر والے بھی، تاکہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہماری ذریت دین کی دائی بنے۔ اور والدین کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب اس کی اولاد اس کی آنکھوں کے سامنے عمل صالح کرے، پاکیزہ اخلاق سے آراستہ ہو اور دین کے راستے میں اس کی مددگار ہو۔ تو لہٰذا جو دنیا کے پیچھے نہیں پڑے رہتے بلکہ وہ دین کے کاموں کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور دین کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، وہ اسراف نہیں کرتے، اعتدال پر ان کا خرچ ہوتا ہے، اور وہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے۔ سورہ شعرا، یہ قرآن کریم میں دو سورتیں، ایک شورا ہے اور ایک شعرا ہے۔ یہ شین عین رے الف حمزہ، شعرا شاعر کی جمع ہے، مکی سورت ہے۔ حروف مقطعات ہم دیکھتے ہیں کہ حروف مقطعات سے ہی اس کی شروعات ہو رہی ہے سورہ شعرا کی، اور تعداد کے اعتبار سے مکی سورتوں میں سب سے زیادہ آیتیں اس سورت میں ہیں، یعنی مکی سورتوں میں زیادہ ہم جانتے ہیں آیتیں نہیں ہوتی، لیکن سورہ شعرا میں سب سے زیادہ آیتیں ہیں۔ 11 رکوع ہیں، اور جیسے کہ سورہ آراف میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں 24 رکوع تھے، 207 آیت تھی، اس میں 227 آیت ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے کیا احکامات دے رہے ہیں اور ہمیں کیا کام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور کن باتوں سے منع کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ توسیم میم، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ لوگ ایمان نہیں لاتے، ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے، یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں، ان قریب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ جیسے کہ اکثر قرآن میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب حروف مقطعات آتے ہیں تو اس میں کتاب کا ہی ذکر ہوتا ہے، تو یہاں پر اس کتاب کو کتاب مبین کہا گیا ہے، یعنی بالکل واضح کتاب، یعنی ایسی واضح کتاب ہے جو ہر ایک کے سمجھ میں آ جائے، چاہے کوئی پڑھا لکھا طبقہ ہو وہ بھی اس کو سمجھ لے، جو بغیر پڑھا لکھا ہو وہ بھی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ تو ایسی واضح آیات ہیں کہ جو ہر ایک کے لیے قابل قبول ہیں۔ پھر اللہ کے رسول کی اس فکر کی بات کی گئی یہاں پر، جو سورہ کہف میں بھی ہم کو ملتا ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، کہ اے نبی کہ آپ اپنی جان کھلا دو گے ان کے پیچھے کہ یہ ایمان نہیں لاتے ہیں. تو یہاں پر بھی وہی کہا جا رہا ہے کہ اے نبی شاید کہ تم اپنی جان کھو دو کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. تو آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہیں؟ نبی ایمان لانا نہ لانا آپ کے اختیار میں نہیں ہے لوگوں کے، بلکہ آپ ہدایت کی طرف دعوت دے دیجئے. ان کو ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، اور ان کا ایمان لانا نہ لانا ان کے اوپر منحصر ہے کہ اگر ان کے اندر خیر ہوگی تو وہ ضرور ایمان لے آئیں گے. تو یہاں پر رسول کی فکر کی بات کی جا رہی ہے. ایک دائی کو دراصل ایسی فکر ہونی چاہیے. ہم بھی جب دین کے کام کی طرف آتے ہیں تو ہم کو فکر ہو کہ جو خیر میں نے حاصل کی ہے میں وہ اوروں کو بھی دکھلا دوں، جو اچھائی میں نے حاصل کی ہے وہ اچھائی کی طرف میں دوسروں کو بھی دعوت دوں تاکہ وہ بھی جنت میں ساتھ میں ہوں. ہم اکیلے تو وہاں کوئی انجوائے نہیں کر سکیں گے نا، تو لہٰذا ہمارے ملنے جلنے والے، ہمارے رشتے دار، ہمارے وہ تمام لوگ جن تک ہماری پہنچ ہو سکتی ہو ان کو ہم اس خیر کی طرف دعوت دیں جس کو ہم نے خود اچھا سمجھا ہے. اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں؟ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں. اور حقیقت یہ کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے. انہیں اس وقت کا قصہ سنا جبکہ تمہارے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، ظالم قوم کے پاس جا، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں. اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. فرمایا، ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے ہیں. فرعون کے پاس جاؤ اور اسے کہو، ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے. فرعون نے کہا، قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین. فرعون نے کہا، کیا ہم نے تجھ کو اپنے بچہ سا نہیں پالا تھا؟ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے یہاں گزارے اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کہ کر گیا، تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے. اب یہاں پر کچھ مفسرین نے اس پہ ریسرچ کی ہے جو ولیدہ کا لفظ آیا ہے. جیسے موسیٰ کے معنی پر بہت بات کی گئی ہے، ہر تفسیر میں آپ کو اس کی بہت ڈیٹیل ملے گی. موسیٰ، مو اور سا، یعنی پانی سے نکالا گیا، یہ کہتے ہیں اس کا مطلب، کہ موسیٰ کا مطلب ہوتا ہے جو پانی سے نکالا گیا. لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ موسیٰ یہ جو لفظ ہے ایکچولی یہ فرعون کی زبان کا ہی لفظ ہے، اور اس کا مطلب یعنی ان لوگوں کی زبان میں اس وقت، یعنی اس وقت کی جو زبان تھی، اور ابھی آج کل جو پیرامڈز اور مصر میں جتنی بھی جو اس زمانے کی لینگویج پر ریسرچ کی گئی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نیو بورن بیبی. موسیٰ کا مطلب ہوتا ہے نیو بورن بیبی، اور قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کیونکہ قرآن میں دو جگہ یہ لفظ آیا ہے کہ ولیدہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ولیدہ کہا گیا ہے. ولیدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ نیو بورن بیبی، جو ابھی ابھی بچہ پیدا ہوا ہو اس کو کہتے ہیں، چھوٹے بچے کو ولیدہ کہا جاتا ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ فرعون کی زبان کا ہی لفظ تھا موسیٰ، اور اس کا معنی ہوتا تھا کہ نیو بورن بیبی، جو کہ چھوٹے بچے کو پکڑا گیا تھا، انہوں نے اس باسکٹ میں سے ان کو نکالا تھا. تو بہرحال یہ ایک ریسرچ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کر دیا تھا، پھر تمہارے خوف سے چلا گیا، اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرما لیا. رہا تیرا احسان جو تونے مجھ پر جتایا ہے، تو اس کی حقیقت یہ کہ تونے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا. فرعون نے کہا، اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، آسمانوں اور زمین کا رب، اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں، اگر تم یقین کرنے والے ہو. فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا، سنتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آبا و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں. فرعون نے حاضرین سے کہا، تمہارے یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی مجنون معلوم ہوتے ہیں. سیم وہی الزام آپ دیکھیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا تھا، کہ ساحر اور مجنون کہا گیا، یہ کاہن کہا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام پر بھی وہی الزام لگایا گیا. ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے کہ رسولوں پر یہی الزام لگایا جاتا رہا کہ یہ اب نارمل ہو گئے ہیں، مجنون ہو گئے ہیں، یہ راستے سے ہٹ گئے ہیں. اور کیوں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اتنی بار بار ہے؟ اب یاد رکھیں کہ ہم کب سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پڑھتے آ رہے ہیں، اور کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنا ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام کا؟ سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا ہے قرآن میں، کیونکہ ان کو جس قوم سے واسطہ پڑا تھا اور جس شخص سے واسطہ پڑا تھا وہ زمانے بھر کا ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اس سے بڑھ کر بادشاہ کوئی نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نثبت کا بہی فوادک، کہ آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے واقعات ہم تمہیں سنا رہے ہیں نبی، کہ اس میں جو واقعات ہیں، جو قصص بیان کیے گئے ہیں انبیاء کے، تاکہ رسول کے دل کو ثبات ملے، ان کے اندر ہمت آئے، اور وہ جو ان پر اس وقت ظلم کیا جا رہا تھا تو وہ سمجھے کہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ان سے پہلے جو رسول آئے ان پر تو بہت سارے معاملات گزرے ہیں. تو انہوں نے بھی کیا کہا کہ تم تو مجنون معلوم ہوتے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہوں. اب آپ دیکھیں کہ فرعون کس قدر موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کر رہا ہے. جیسے جیسے وہ دعوت پیش کریں وہ کوئی نہ کوئی بیچ میں ایک آڑ ڈال دیتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اپنی بات پیش کرنے میں کس قدر استقامت ان کے اندر نظر آ رہی ہے. نہ وہ ذرا سا بھی گھبرائے، نہ ہچکچائے، نہ ان پر بوکلاہٹ طاری ہوئی، بلکہ اسٹریٹ فارورڈ اور استقامت کے ساتھ وہ جواب دے رہے ہیں. ورنہ فرعون تو آپ دیکھیں کہ اپنا احسان یاد دلا کر وہ ان کو پریشان کرنا چاہ رہا تھا، ان کا جرم یاد دلا کر ان کو وہ متزلزل کرنا چاہ رہا تھا، اس طرح سے بات کر کے وہ پریشان کرنا چاہ رہا تھا. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ماشاءاللہ استقامت کا ثبوت دیا. یعنی فرعون نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی ان کو ڈیفیٹ کرنے میں، کہ وہ باتوں باتوں میں ہی ڈیفیٹ کر دے ان کو، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی استقامت آپ دیکھیں ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہوتے تھے وہ اللہ تعالیٰ ان کو چنتا تھا ایسے لوگوں کو جو واقعی میں ہر طرح سے وہ صاحب استطاعت ہوں، ہر فیلڈ میں ماہر ہوں. ان کا جو بولنے کا انداز ہوتا تھا، تقریر کرنے کا انداز، ان کی پرسنالٹی، ان کا رعب، ان کا دبدبا، ایون اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب پرسنالٹی کے لحاظ سے بھی بہترین تھے. ماشاءاللہ بہت ہی پروقار پرسنالٹی نظر آتی ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر کوئی کہتا ہے کہ آپ کا چہرہ چاند کے جیسا تھا، یا آپ جب بات کرتے تو اتنی واضح اور صاف کرتے کہ لوگ اگر اس کو یاد رکھنا چاہتے تو یاد کر لیتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ اتنے خوبصورت بچے تھے وہ کہ محبت ڈال دی ہم نے، کہ وہ ایسے یعنی کتنے وہ خوبصورت ہوں گے. ویسے بھی نیو بورن بیبی ہر ایک کو بہت اچھے لگتے ہیں، یعنی وہ گل گوتنا سا کہتے ہیں نا بچہ، کہ اتنے وہ خوبصورت ہوں گے کہ جب فرعون کی بیوی نے دیکھا ان کو تو محبت طاری ہو گئی، اور خود فرعون بھی کچھ نہیں کہہ سکا. کہ یعنی فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ کتنا پیارا بچہ ہے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں اور یہ ہمیں فائدہ دے گا. اور واقعی میں آپ دیکھیں کیسا فائدہ دیا ماشاءاللہ، کہ یعنی وہ حضرت آسیہ وہ اسلام لے آئی ماشاءاللہ، اور کیسا ان کا ایمان تھا. تو بہرحال جتنے بھی جو رسول گزرے ہیں وہ اپنے وقت کے سب سے بیسٹ پرسنالٹی کے مالک تھے ماشاءاللہ. فرعون نے کہا، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک صریح نشانی. فرعون نے کہا، اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے. اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یہ کہا کہ وہ ایک صریح اژدھا تھا. پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا. ہم جانتے ہیں کہ ویسے تو نو نشانیاں دی گئی تھیں، نو نشانیوں کا ذکر آتا ہے، لیکن یہ دو مین نشانیاں تھیں، یہ معجزات تھے اصل میں. تو یہ دو معجزات کیا تھے؟ ایک تو ان کی جو لاٹھی تھی وہ سانپ بن جاتی تھی یا اژدھا بن جاتی تھی، اور دوسرا ان کا ہاتھ تھا جب وہ اس کو نکالتے باہر تو وہ چمکتا ہوا نکلتا تھا. سبحان اللہ، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے معجزات سے نوازا تھا. فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا، یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے. اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہرکاریں بھیج دیجئے کہ ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں. چنانچہ ایک روز مقررہ وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا، تم اجتماع میں چلو گے شاید کہ ہم جادوگروں کے دین ہی پر رہ جائیں اگر وہ غالب رہے. جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے. قال نعم فانکم اذا لمن المقربین، کہا کہ بالکل تمہیں انعام ملے گا اور تم مقربین میں شامل ہو جاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے. انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیں اور بولے، فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے. استغفر اللہ، فرعون کا نام لے کر ڈالا. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. یہ اتنی اچھی آیتیں لگتی ہیں بہت زیادہ، اور وہ ہم امیجن کر سکتے ہیں اور تصور کر سکتے ہیں کہ وہ جادوگروں کی حالت کیا ہوئی ہوگی. ہم اپنے دل سے محسوس کر سکتے ہیں، کیونکہ ایمان کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے، اور یہ جو ایمان والا ہے وہ ایمان والا ہی جان سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں بھی ویسے اضافہ کرے جیسے جادوگروں کا ایمان تھا، کہ فوراً ایمان لایا ماشاءاللہ، کیونکہ وہ جادو کے اور معجزے کے فرق کو جانتے تھے. کیوں جادوگر ایمان لائے؟ وہ جانتے تھے کہ معجزہ کیا ہوتا ہے اور جادو کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود جادوگر تھے اور ان کو معلوم تھا کہ وہ ایسا جادو لائے تھے جس کا کوئی توڑ ممکن نہیں تھا. تو اس جادو کا توڑ کوئی معجزہ ہی کر سکتا ہے، تو اس لیے وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی دنیاوی بات نہیں ہے، یہ کوئی چھل کپٹ یا کوئی سحر یا جادو نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی الگ چیز ہے، یہ معجزہ ہے، یہ میریکل ہے. سبحان اللہ، فوراً سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے کہ ہم مان گئے ہم رب العالمین کو، موسیٰ اور ہارون کے رب کو. سبحان اللہ، فرعون نے کہا، تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا. آپ دیکھیں تکبر کی انتہا، آپ دیکھیں. ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. ابھی تو فرعون کا نام لے کر جادو ڈال رہے تھے اور فرعون سے کہا تھا کہ ہمیں انعام ملے گا. اب آپ دیکھیں فرعون نے کیسے بات پلٹ دی, کتنا جھوٹ پہ جھوٹ ہے. اچھا ابھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے, میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا. انہوں نے جواب دیا, کچھ پرواہ نہیں. سبحان اللہ, جب ایمان دل میں جاگزی ہوتا ہے تو انسان کو اپنی دنیا کی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں رہتی, پھر وہ جان جانے آفری اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دیتا ہے. سبحان اللہ, ایمان انسان کو ایسا بدل کے رکھ دیتا ہے کہ اس کو جو کچھ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اس کی پرواہ نہیں ہوتی. اس کو بس کسی چیز کی خواہش ہوتی کہ بس میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہونے پائے. تو کہا کہ تم بس اس دنیا کی زندگی میں ہماری جان ہی لے سکتے ہو, اور کیا کر سکتے ہو, ہم کو اس کی پرواہ نہیں ہے. اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا, کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں. سبحان اللہ, سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں جادوگر تھے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وہی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ, تمہارا پیچھا کیا جائے گا. اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیے اور کہلا بھیجا کہ یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے, اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جس کا شیوا ہر وقت چوکنا رہنا ہے. یعنی دشمن کو کبھی بھی کمتر نہیں سمجھنا چاہیے اور دشمن کی طاقت کو کبھی کم نہیں سمجھنا چاہیے, کیونکہ پھر ایسی صورت میں انسان مار کھا جاتا ہے. اس طرح ہم نے انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے, یہ تو ہو ان کے ساتھ. اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث کر دیا, چونکہ وہ سارے گھر بار چھوڑ آئے تھے. ظاہر سی بات ہے فرعون اس زمانے کا جو تہذیب و تمدن تھی ہم سب جانتے ہیں کہ آج بھی جو وہاں میوزیم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کی تہذیب اور تمدن کیا تھا, کیسے وہ لوگ ہر طرح سے آراستہ اور پیراستہ ان کے گھر تھے, محل تھے, جو قوم پیرامڈس بنا سکتی ہے. آپ سوچ لیں کہ وہ قوم کیسی ہوگی, یعنی اگر اس کی ڈیٹیل میں ہم جائیں, ظاہر سی بھی تو اس زمانے میں اتنی اونچی اونچی وہ بنانا جو اہرام مصر ہم جس کو کہتے ہیں, تو کوئی معمولی ٹیکنالوجی کی مالک نہیں ہوگی وہ قوم. یعنی بہت کچھ ہوگا ان کے پاس, مزدوری تو وہ دوسروں سے لیتے تھے لیکن عقل اپنی خود استعمال کرتے تھے. جو صبح ہوتے یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے. جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چیخ اٹھے, کیا کہنے لگے وہ, فلم ترا الجمعان قال اصحاب موسى ان لمدركون, کہ اب تو ہم پکڑے گئے ہیں موسیٰ. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہرگز نہیں, میرے ساتھ میرا رب ہے. قال کلا انما یا ربی سیاحدین, میرا رب میرے ساتھ ہے جو مجھے راستہ دکھائے گا. کتنا یہ یقین اور توکل آپ دیکھیں. تو تب اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی. ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مار اپنا عصا سمندر پر. یکا ایک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا, یعنی گویا کہ وہ جو پانی تھا ایک پہاڑ کی مانند بن گیا. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کتنا بڑا معجزہ. یعنی عقل دنگ اور حیران رہ جاتی ہے, ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے جن لوگوں کی آنکھوں کے سامنے یہ معجزہ ہوا ہوگا ان کے ایمان کی کیفیت کیا ہونی چاہیے. اور پھر فرعون جیسا جابر شخص جب غرق ہونے لگا تو وہ بھی ایمان لا چکا تھا, لیکن اس وقت اس کا ایمان لانا کوئی فائدہ مند نہ ہوا. تو سمندر عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا. اس جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے. موسیٰ علیہ السلام اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا. یعنی جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی اور موسیٰ علیہ السلام اگلی زمین پر پہنچے, اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا ہوگا کہ برابر ہو جا, اور پھر وہ جو بیچ میں جو قوم تھی پیچھے فرعون کی وہ عین بیچ میں تھی اور پھر وہ غرق ہو گئی. یہ اللہ کی قدرت ہے. اس واقعے میں ایک نشانی ہے, ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرہم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. اس میں نشانی ہے مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّوا لَهَا عَاكِفِينَ. اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سناؤ, جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوجتے ہو. انہوں نے جواب دیا, کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہیں کی خدمت میں ہم لگے رہتے ہیں. اس نے پوچھا کہ یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو, یا یہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا, نہیں, بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے. یعنی بلائنڈلی فالو کرنا, انسسٹر ورشپ. اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا, کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی جن کی تم بندگی کرتے ہو اور تمہارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں؟ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین ربی حب لی حکم والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعل لی من ورثت جنت النعیم. بہت اچھی آیات ہیں یہ. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے تو یہ سب دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے. آپ دیکھیں یہ اپنے رب کا تعارف کرا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام, اور کس طرح سے تعارف کرا رہے ہیں کہ یہ میرا رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا, پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے, جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے, اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے وہی شفا دیتا ہے, جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا, اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطا معاف فرما دے گا. اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھ کو صالحوں کے ساتھ ملا, اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر, اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما, اور میرے والد کو معاف کر دے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے, اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جبکہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. کتنی پیاری دعا ہے. پہلے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کروایا, جب رب کا تعارف ہو گیا تو پھر آپ دیکھیں کہ اس میں کیا ہے کہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا وہ میری خطا معاف فرما دے گا. یعنی انبیاء کرام کی بھی دعائیں کیا تھیں, یعنی ان کو اپنی خطاؤں کی فکر تھی, اپنی نیکیوں کی فکر نہیں تھی, ان کو اس بات کی فکر تھی کہ کہیں ان کی خطائیں ان کو نہ لے ڈوبے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے اپنے رب سے کہ میرا رب میری خطائیں معاف کر دے گا. تو بھلا آپ خود بتائیے کہ جب انبیاء کرام ایسی دعا کریں تو ہم آج کے لوگ کیسے یہ امید کر سکتے کہ اچھا ہم سے تو کوئی گناہ نہ ہوئے ہوں گے یا ہم سے تو کوئی خطائیں نہیں ہوئی ہوگی. ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں ہر انسان سے خطائیں ہوتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ انسان خطا کرتا رہتا ہے. لیکن اصل چیز کیا ہے, اللہ تعالیٰ کو کون سے لوگ محبوب اور مطلوب ہیں؟ جو خطا کرنے کے بعد ڈٹے نہیں رہتے, جو اس پر اصرار نہیں کرتے بلکہ وہ پلٹ آتے ہیں فوراً, ان کو اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر ہوتی ہے, وہ توبہ کرتے ہیں, وہ استغفار کرتے ہیں, اپنی غلطیوں سے درگزر کی معافی مانگتے ہیں. تو جب انبیاء کرام یہ دعا کر رہے ہیں تو ہم تو بطور اولیٰ اس کے مستحق ہیں کہ ہم یہ دعا خاص طور سے کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکم عطا کر, اور یہاں پر اس سے مراد حکم سے کچھ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نبوت ہے. اور چونکہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم یا حق اس کا لفظ استعمال کیا حکمت کا, تو نبوت ہی اس سے مراد ہوتی ہے. تو ہاں, اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں, ابراہیم علیہ السلام کو آلریڈی نبوت عطا ہو چکی تھی, یہاں یہ دعا کا مطلب ہے کہ مزید حکمت عطا کر. اور حکمت صحیح فہم, صحیح قوت فیصلہ, یا بر وقت صحیح فیصلہ کرنا. تو بہرحال جو بھی ہو, انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے, اور پھر ساتھ میں انہوں نے کہا کہ مجھ کو صالحین کے ساتھ ملا. اور ہم نے پیچھے یوسف علیہ السلام کی دعا پڑھی تھی کہ الحقنی بالصالحین, کہ مجھے نیک لوگوں کی صحبت یا ساتھ عطا کر. تو آپ دیکھیں انبیاء کرام کی خواہش بھی کیا رہی ہے کہ صالحوں کے ساتھ ملا, یعنی ان سے بہتر جو لوگ تھے سوسائٹی میں یا اس آخرت میں. یعنی انبیاء کرام بھی آپ دیکھیں کہ وہ انبیاء کرام کس سے ملیں گے, ظاہر سی بات ہے ان سے بہتر جو انبیاء تھے ان سے ملاقات کی خواہش رکھتے تھے. تو بہرحال آخرت میں صالح لوگوں کا ساتھ ہونا مطلب انبیاء کا ساتھ ہونا, نیک لوگوں کا ساتھ ہونا, اور جو انبیاء سب سے بیسٹ لوگ ہوتے ہیں, تو لہٰذا جو انبیاء تھے وہ اپنے ہی جیسے ساتھیوں کو, یعنی دوسرے انبیاء کو ان کا ساتھ وہ چاہیں گے. وجعلنی لسان صدق فی الآخرین, اور بعد کے آنے والے میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر. اب یہاں پر جو بعد کی آنے والی جو نسلیں ہیں وہ مجھے خیر کے ساتھ یاد کریں, یعنی میں دنیا سے وہ کام کر کے جاؤں جس کی وجہ سے لوگ مجھے فالو کریں, میری پیروی کریں نیکیوں میں. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے آثار باقی رہ جاتے ہیں. یعنی انسان دنیا میں جو کام کرتا ہے وہ تو چلا گیا, اس کے عمل وہ آگے بھیج چکا, لیکن اس کے چھوڑے ہوئے آثار پیچھے رہ گئے. تو ایسی ہم کو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین وجعل لی من ورثت جنت النعیم, کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو سچی ناموری عطا کر. حالانکہ عہدے کی اور ناموری کی تمنا کرنا بالکل جائز نہیں ہے. یعنی شہرت اور یعنی فیمس ہونے کے لیے آپ اگر کوئی دعا کرتا ہے تو وہ بالکل جائز, اور اسلام میں اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے دکھاوے کے لیے, شہرت کے لیے. لیکن سچی ناموری کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ نیک کام میں کر جاؤں, میں ایسا کوئی نیک کام کر کے جاؤں دنیا سے کہ جب میں دنیا سے رخصت ہوں تو لوگ مجھے میری نیکیوں کو یاد رکھیں, اور میری ان نیکیوں پر آگے بڑھتے رہیں, نقش قدم پر چلے میرے. اور آپ دیکھیں اس میں ہم کو سب سے بہترین مثال انبیاء کرام تو تھے ہی تھے, صحابہ کرام بھی تھے ماشاءاللہ, لیکن بعد کے آنے والوں میں بھی ہم کو مثالیں ملتی ہیں. امام بخاری کی مثال ہمارے سامنے ہے, امام مسلم کی مثال ہمارے سامنے, کہ سبحان اللہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو نیکی کی توفیق دی کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آج بھی لوگ ان کی کتابوں کو پڑھ رہے ہیں. یعنی وہ لوگ تو دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن وہ ایسے آثار چھوڑ گئے جس کی بنا پر آج بھی ان کا نیک کام باقی ہے, اور لوگ اس کے پیچھے چل رہے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں. تو میں اور آپ ہم غور کریں اور سوچیں کہ میں نے اور آپ نے ایسا کون سا کام کیا ہے جس کی وجہ سے ہم کو سچی ناموری مل سکتی ہے؟ ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، جو ہمارے مرنے کے بعد بھی جس کا اجر ہم کو آخرت میں ملتا رہے، جو ہمارے درجات کی بلندی کا باعث بنے انشاءاللہ، جو ہم کو جنت میں لے جانے کے قابل بنائے؟ تو ایسے کوئی اعمال ہم کو چھوڑ کے جانا ہے. اور یہ جو ان کی دعا تھی اپنے والد کے لیے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ مشرقوں کے لیے دعا جائز تھی تو تب وہ دعا سے تائب ہو گئے تھے. اب یہاں جو آیت آ رہی ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم وازلفت الجنة للمتقین وبرزت الجحیم للغاوین وقیل لهم اینما کنتم تعبدون. وہ دن نہ کوئی مال فائدہ دے گا نہ اولاد، بجز اس کی کہ کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو. اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہے وہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ اب یہاں پر بہت ہی اہم بات کی گئی ہے، کیونکہ انسان کو سب سے زیادہ بھروسہ یا سب سے زیادہ وہ جس پر تکیہ کیا رہتا ہے وہ اپنی اولاد ہے، بیٹے یا پھر مال و دولت. تو اللہ تعالیٰ فرمانا کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد، تمہاری دولت تمہارے کچھ کام نہ آئے گی قیامت کے دن، بلکہ اس دن وہ چیز کام آئے گی جو کہ قلب سلیم لے کر آیا تھا. اور اب یہ قلب سلیم کیا ہے؟ اب دیکھیے قلب کی بات بہت کی گئی ہے قرآن میں، دلوں کی بات کی گئی ہے، اس کے لیے الگ الگ الفاظ بھی آئے ہیں. قلب کا مطلب ہوتا ہے الٹ پلٹ ہونا، اور دل ایک جیسا نہیں رہتا. تو اب یہ جو قلب سلیم کیا ہوتا ہے، تو اس کے لیے علماء کرام نے الگ الگ لفظ استعمال کیے کہ محفوظ دل، بے عیب دل، بیماری سے پاک دل، فساد سے پاک دل، بگاڑ سے پاک دل، حسد، بغض، نفرت اور عداوت سے پاک دل، بدگمانی سے پاک دل. اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ شرک اور بدگمانی سے اور حسد سے پاک دل، یعنی جس دل میں شرک ہوگا وہ قلب سلیم نہیں ہو سکتا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ دل کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. منافق کے دل کو بھی بتایا گیا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، کہ ان کے دل پتھر کی طرح ہو گئے. اور پھر قلوب مردہم فزادہم اللہ مردہ، کہ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بیماری کو اور بڑھا دیا ہے. اب بیماری کیسے دور ہو سکتی ہے؟ چاہے ظاہر سے بھی تو اس کے لیے آپ کو دوا لینا پڑے گا. تو دل کی اصلاح پر توجہ دینی پڑے گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کی اصلاح ہو. اور دل کی اصلاح انسان کے پورے جسم کی اصلاح کا سبب بنتی ہے، کیونکہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو ہر چیز سدھر جائے، اگر وہ بگڑ جائے تو سب کچھ بگڑ جائے. تو بعض دل ایسے ہوتے ہیں جو سلامت ہوتے ہیں، جو قلب سلیم ہوتے ہیں وہ سلامت دل ہوتے ہیں. بعض دل دنیا کی محبتوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، بعض دل منافقت والے ہوتے ہیں. تو سارا جو انحصار ہوگا وہ قلب کی کیفیت پر ہوگا کہ آپ کا قلب کیسا تھا. آپ دیکھیں کہ ہم نرم دل بولتے ہیں، بزدل کہتے ہیں، سخت دل کہتے ہیں، پتھر دل کہتے ہیں، بہت سارے الفاظ ہیں ہمارے یہاں پر. ایون ماں کے پیٹ میں بھی دل ہی سب سے پہلے کام کرتا ہے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جاتے ہیں تو ایک آلہ ہوتا ہے جو رکھ کر دیکھا جاتا ہے، اور دل دھڑکنے کی آواز آتی ہے. تو سبحان اللہ، پہ سب سے پہلے دل کام کرتا ہے. تو جب انسان کا دل اگر بند ہو جائے تو کہتے کہ ڈیتھ ہو گئی. انسان کا اگر دماغ بند ہو جائے تو کہتے کہ کوما میں چلا گیا، اس کو مراوا نہیں کہتے. لیکن جب دل بند ہو جاتا تو کہتے کہ اب ڈیتھ ہو گئی ہے. تو اگر دل مردہ ہو جائے تو پھر کوئی چیز باقی نہیں رہتی. لہٰذا قلب سلیم کی ہم فکر کریں کہ قلب اور صدور، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ شفاء لما فی الصدور، کہ یہ اس میں، اس کتاب میں سینوں کے اندر جو بیماری ہیں اس کی شفا ہے. اور کل قیامت کے دن ہمیں بیٹے اور مال کام نہیں آئیں گے، بلکہ یہ سلامت دل کام آئے گا. یعنی وہ دل جس میں اللہ کی محبت بھری ہوئی تھی، وہ دل جو نیکیوں کی طرف راغب رہتا تھا، وہ دل جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا تھا، وہ دل جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں گرفتار تھا. اور اسی لیے دل کے لیے دعا سکھائی گئی ہے کہ یا مصرف القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، صرف قلوبنا علی طاعتک، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے. یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی طاعتک، ہم کو اپنی اطاعت پر، اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. تو ہم کو یہ دعائیں سکھائی گئی ہیں. اور چار چیزوں سے پناہ مانگی اللہ کے رسول نے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، کہ اے اللہ تعالیٰ میں ایسے علم سے پناہ مانگتی ہوں جو نفع نہ دے، ایسے دل سے پناہ مانگتی ہوں جس کے اندر خوف نہ ہو، اور ایسی دعا سے پناہ مانگتی جو قبول نہ ہو، اور ایسے نفس سے پناہ مانگتی جو سیر نہ ہو. تو دل جب تک سلامت نہیں ہوگا ہمارے اعمال درست نہیں ہو سکتے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سلامت دل دے. امام ابن القیم کا قول ملتا ہے کہ تم تین موقع پر اپنے دل کو تلاشی جائزہ لو اس کا، ایک قرآن پڑھتے ہوئے، ایک تنہائی میں، اور تیسرا دینی مجلسوں میں. اور اگر تم اس وقت اپنے دل کو نہ پاؤ تو تم اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قلب سلیم سلامت دل عطا کرے. اور واقعی میں بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ دل میں اللہ کی محبت کیسے آ سکتی ہے؟ ایک دفعہ اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا کہ ایسی بات بتائیے جس سے لوگ مجھ سے محبت کرنے لگے اور اللہ بھی مجھ سے محبت کرے. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اور لوگوں سے ان کی چیزیں نہ مانگو تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے. سبحان اللہ، دیکھیں آپ نے کتنا اچھا نسخہ بتا دیا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، کہ جو جلدی ملنے والی چیز ہے اس کو تو مانگتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں. تو لہٰذا ہم کو اپنے دل کی فکر کرنا چاہیے. کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یعملون، کہ تحقیق ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے ان کے عمل کی وجہ سے یا ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے. تو یہ دلوں کا میل کچل کیسے صاف ہو سکتا ہے؟ اگر آپ اس کو دھونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نسخہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ دلوں کا زنگ دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے. اس کو جو دھونے کا طریقہ ہے، کثرت سے قرآن کی تلاوت کی جائے اور موت کو یاد کیا جائے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. قرآن کی تلاوت جتنی ہم کریں گے اتنے ہی ہمارے دلوں کا زنگ دور ہوگا، اور جتنا ہم موت کو یاد کریں گے اتنا ہی ہم اللہ تعالی سے قریب ہوتے جائیں گے اور ہمارے اعمال میں سدھار آتا جائے گا. بعض لوگ اس کو کسی کا جملہ کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو، لہٰذا ہم اس کو یہی سمجھ کر چلتے ہیں کہ یہ کسی کا جملہ ہے. ہم اس کو اللہ کے رسول کی حدیث نہیں کہتے کہ دلوں کا زنگ کیسے دور ہو. تو اس کا نسخہ کیا بتایا جاتا ہے؟ کہ کثرت سے قرآن کی تلاوت اور موت کی یاد. اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. سبحان اللہ، کتنا بڑا آنر ہے آپ دیکھیں کہ جنتیوں کے لیے کہ جنت، یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم پیدل چل کے جنت میں جاؤ، اتنا بھی ان سے کام نہیں لیا جائے گا، بلکہ جنت کو ہی قریب لایا جائے گا کہ جنت اس میں داخل ہو جائیں. اور مجھے ہمیشہ وہ منظر یاد آتا ہے جب بھی یہ آیت پڑھتی ہوں، تو کہ جب ہم فلائٹ میں جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض وقت کچھ فلائٹس ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو پہلے فلائٹ میں سے اتارا جاتا ہے، پھر بس میں بٹھایا جاتا ہے، پھر ایئرپورٹ پہ پہنچا جاتا ہے. یہ ایئرپورٹ پر آپ جب جاتے ہیں تو آپ کو پہلے بس میں بٹھایا جاتا ہے، پھر بس میں بٹھا کر فلائٹ تک لے جایا جاتا ہے. اور کتنی عجیب سی وہ ایک افراتفری سی لگتی ہے نا، اور بہت ایسا لگتا ہے کہ یعنی ہم پتہ نہیں کہاں آ گئے، کوئی ریلوے اسٹیشن پر ہے، کوئی بس اسٹینڈ پر ہے، لگتا نہیں کہ ایئرپورٹ ہے. اور بعض فلائٹ ایسی ہوتی ہے کہ جیسے آپ بس آپ ایئرپورٹ میں داخل ہو گئے، آپ کو گیٹ نمبر دے دیا جاتا ہے کہ آپ یہ فلاں فلاں گیٹ سے داخل ہو جائیں، اور جیسے آپ جاتے ہیں ایئرپورٹ سے لگ کر آپ دیکھیں کہ وہ لفٹ آ جاتی ہے آپ کے پاس، وہ کوریڈور آ جاتا ہے جو کہ پلین اور ایئرپورٹ کے بیچ میں ہوتا ہے، اور وہ ایک برج جیسا بنا ہوتا ہے جو دونوں کو ملاتا ہے، اور پھر آپ سیدھا اس میں کارپیٹ بھی ڈلا ہوتا ہے، آپ سیدھا ایئرپورٹ سے جاتے ہیں اور سیدھا فلائٹ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کتنا بڑا آنر لگتا ہے نا کہ وہ لفٹ آپ کے پاس قریب آتی ہے جہاں فلائٹ رکتی ہے، اور اس میں آپ اتر کر چل کر پھر ایئرپورٹ کے اندر جاتے ہیں. تو ایسے ہی جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی، ان کو نہیں جانا پڑے گا بلکہ جنت کو قریب لایا جائے گا. کتنا بڑا آنر ہے، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل کرے، ان لوگوں میں، کہ جن کے لیے جنت کو قریب لایا جائے. آمین. پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے. وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے، اور بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ اللہ کی قسم، ہم تو صریح گمراہی میں مبتلا تھے جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے، اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا. اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی جگری دوست. ولا صدیق حمیم کا لفظ آیا ہے. کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں. یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا. یاد کرو جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا تھا کہ تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے. بس تم اللہ سے ڈرو اور بے کھٹکے میری اطاعت کرو. انہوں نے جواب دیا کہ ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے. نوح علیہ السلام نے کہا، میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے، کاش تم کچھ شعور سے کام لو. میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو ایمان لائیں ان کو میں دھتکار دوں، میں تو بس ایک صاف صاف متنبہ کر دینے والا آدمی ہوں. انہوں نے کہا، اے نوح، اگر تو باز نہ آیا تو سنسار کیے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا. نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے. ففتح بینی و بینہم فتحا و نجنی و من معی من المومنین فانجیناہ و من معہ فی الفلک المشحون ثم اغرقنا بعد الباقين ان في ذلك لآیہ وما كان اکثرهم مؤمنین وان ربك لهو العزیز الرحیم. اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے. آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا اور اس کے ماں بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. آد نے رسولوں کو جھٹلایا, یاد کرو جبکہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا کہ تم ڈرتے نہیں, میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں, لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو, میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں, میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے. یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لاحاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو, گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے, اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جبار بن کر ڈالتے ہو. بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو, ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہو, تمہیں جانور دیے, اولادیں دی, باغ دیے اور چشمے, مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. انہوں نے جواب دیا, تو نصیحت کر یا نہ کر, ہمارے لیے سب یکساں ہیں, یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں. آخر کار انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. سمود نے رسولوں کو جھٹلایا, یاد کرو ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کہ تم ڈرتے نہیں, میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں, لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو, میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں, میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے, کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے والے ہو؟ رہنے دیے جاؤ گے ان باغوں اور چشموں میں, ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں؟ تم پہاڑ کھود کھود کر فخری عمارتیں بناتے ہو, اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے. انہوں نے جواب دیا, قالوا انما انت من المسحرین, تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے, تو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور کیا ہے, لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے. قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم ولا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب یوم عظیم فاقروها فاصبحوا نادمین. صالح علیہ السلام نے کہا, یہ اونٹنی ہے, ایک دن اس کے پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا, اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا. مگر انہوں نے اس کی کونچے کاٹ دی اور آخر کار پچھتاتے رہ گئے, عذاب نے انہیں آ لیا. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی جو نبیوں کا ذکر بتایا جا رہا ہے اور آگے بھی لوط علیہ السلام کا ذکر ہے, سب نے ایک ہی بات کہی تھی کہ اللہ کو مانو, اللہ کی بندگی کرو, رسول کی بات مانو, اور ہم تم سے اس کام پر کوئی اجر نہیں چاہتے, ہمارا اجر اللہ کے ذمہ ہے. اب دیکھیں دین کے دائی کی سب سے بڑی خوبی اور خیر خواہی یہ ہوتی ہے جو لوگوں کو مجبور کرتی ہے اس کی بات سننے پر اور اس کی طرف متوجہ ہونے پر, کہ وہ لوگوں سے کوئی اجر نہیں مانگتا, وہ ان سے کوئی سیلری نہیں مانگتا, وہ ان سے کوئی انعام یا ان سے کوئی تحفے تحائف نہیں مانگتا, بلکہ اس کا اجر اس کو معلوم ہے, اس کو یقین ہے کہ اس کا اجر کس کے پاس ہے, اللہ کے پاس. اسی لیے یہ چیز جو اتنی بے لوس ہوتی ہے, کیونکہ معاشرے میں لوگ دیکھتے ہیں کہ اچھا ذرا سا کوئی کام کرو تو لوگ اس پر اجرت مانگتے ہیں یا اس کے بدلے کوئی شکریہ کی توقع رکھتے ہیں یا وہ اپنا کوئی کام نکالتے ہیں. ایک کبھی کچھ دن پہلے کی بات ہے, ہمارے پاس ایک خاتون آئی تھی اور انہوں نے اپنے بچے کے لیے, وہ بہت پریشان تھی, یہ کوئی سنا سنایا واقعہ نہیں, ہماری خود کی انچارج ہیں, اصل میں ایک کوئی چھوٹا سا دیہات ہے وہاں کی انچارج ہے. تو وہ کہنے لگی کہ ان کے بچے کے تعلق سے وہ فکر مند تھی, اور کہنے لگی کہ ان کے بچے کو انہوں نے یہ سوچ کے مسجد میں ڈال دیا تھا کہ یہ بچہ وہاں اچھا پڑھتا رہے, حفظ کر لے اور مسجد میں کچھ امام یا مؤذن بن کے لگ جائے. لیکن یعنی ہر جگہ کی بات نہیں ہے, کہیں کہیں کچھ جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جو وہاں کے امام تھے انہوں نے اس بچے کو بالکل اپنی خدمت پر معمور کر لیا, اور وہ بچے, چونکہ شروع سے آپ دیکھیں کہ بچوں کو استاد سے محبت ہوتی ہے اور بچے چاہتے کہ استاد کی توجہ ان کی طرف رہے, تو بےچارے بچے ان کی بہت زیادہ خدمت بھی کرتے ہیں, لیکن وہ استاد نے ان کو اس طرح سے مجبور کر دیا اس بچے کو کہ وہ بالکل اب ان کی خدمت پر ہی لگ گیا. اب وہ کوئی اور کام نہیں کرنا چاہتا, بچہ نہ پڑھنا چاہتا ہے, نہ مؤذن بننا چاہتا, نہ حافظ, بلکہ وہ کہتے کہ بس اب میں زندگی بھر یہ استاد کی خدمت کرتا رہوں گا. آپ دیکھیں یہ کیا چیز ہے, اگر آپ کوئی لوگوں کو کچھ دے رہے ہیں, چاہے وہ دین کا علم ہو چاہے کچھ بھی آپ دے رہے ہوں, آپ ان سے بدلہ مت لیجئے, آپ ان سے شکریہ کی توقع مت رکھیے, آپ ان سے اپنے پرسنل کام مت کروائیے. کچھ ٹیچرز کو بھی ایسے ہی دیکھا گیا ہے, اچھے اسکولس کی میں بات نہیں کر رہی ہوں, میں ان اسکولس کی بات کر رہی ہوں زیادہ تر گورنمنٹ اسکولس میں آتے ہیں, اور یہ ابھی آج اس کے خلاف آواز اٹھائی گئی، کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، تو لوگ ان کے دشمن بن گئے جنہوں نے اس پر آواز اٹھائی، کیونکہ لوگ انہیں اچھائی کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، لوگ چاہتے کہ برا کام ہو رہا ہے تو ہوتا رہے۔ کچھ گورنمنٹ اسکولوں کا یہ حال ہو گیا ہے، میں کوئی دوسرے شہروں کی تو بات نہیں کروں گی، میں اپنے ہی شہر کی بات کروں گی کہ وہاں پر کچھ ٹیچرس ہیں جو گھروں سے بھاجی لے کر آ جاتی ہیں، جو بھی ہم جیسے بناتے ہیں میتھی کی بھاجی ہے، کلفے کی بھاجی جو بھی ہے، تو وہ بھاجی لے کر آ جاتی ہیں، بچوں کو توڑنے کے لیے دے دیتی ہیں۔ کچھ ٹیچرس اسکول میں لہسن لے کر آ جاتی ہیں اور بچوں سے لہسن چھیننے لگاتی ہیں۔ کچھ ٹیچرس نے اسکول میں کچھ ایسے چھوٹے موٹے چولہے لگا رکھے ہیں، اسٹوو وغیرہ جو ہوتا ہے جو مٹی کے تیل سے جلتا ہے، اور وہاں ان کا چائے کا سامان رکھا ہوتا ہے، تو وہ کچھ لڑکیوں سے چائے بنوانے لگاتی ہیں۔ یعنی استغفر اللہ، جہاں بچے ماں باپ اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھائی کے لیے بھیج رہے ہیں، وہاں پر کچھ لوگوں نے ان کو اپنا نوکر بنا لیا ہے اور اپنے کام نکلواتے ہیں، کہ یہ امانت میں خیانت نہیں ہے؟ تو یہاں پر آپ رسولوں کا کام دیکھیں کہ جو رسول تھے اللہ کی طرف سے، وہ پہلا ہی جملہ یہ کہتے تھے کہ ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ اب جو ٹیچرز ہیں، اگر ہم کہیں کہ اچھا ٹیچرز کہیں گے کہ ہم کو کیوں ملایا جا رہا ہے یہاں پر، تو ٹیچرز تو اپنی تنخواہ لے لیتے ہیں، ان کو گورنمنٹ کی طرف سے تنخواہ مل جاتی ہے، تو وہ تنخواہ جو ملتی ہے وہ اس لیے مل رہی ہے نا کہ بچوں کو پڑھائیں، نہ یہ کہ بچوں سے وہاں پر ذاتی کام لے، نہ ٹیچرز وہاں پر سیل خرید و فروخت شروع کر دیں۔ کہا جاتا ہے کہ آج کل جتنی جو بیچنے والی خواتین ہیں وہ اسکولوں میں جاتی ہیں، ٹیچرز سب خرید لیتے ہیں، کپڑے ہو، جیولری ہو، میک اپ کا سامان ہو، کچھ بھی۔ تو ہم نے اسکول کو کیا بنا رکھا ہے؟ کل ہم کو اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دینا پڑے گا، تو چاہے وہ اسکول کے ٹیچرز ہوں، چاہے وہ دین کے دائی ہوں، سب کو الرٹ رہنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ جب وہ یہ کام کر رہے ہیں تو اس کام کو وہ ایمانداری کے ساتھ نبھائیں، کیونکہ کل اس کے بارے میں ان سے سوال ہوگا۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم دنیا کے مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا اسے چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم لوگ تو حد سے گزر گئے ہو۔ انہوں نے کہا، اے لوط، اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا۔ اس نے کہا، تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کڑ رہے ہیں ان میں میں بھی شامل ہوں۔ اے پروردگار، مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان بدکاریوں سے نجات دے، آخر کار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا، بجز ایک بڑھیا کی جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور برسائی ان کے اوپر برسات، بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ اصحاب الایکہ نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جب شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے، پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو، صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا، تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے اور تو کچھ نہیں ہے مگر ایک انسان ہم ہی جیسا، اور ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں، اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ انہوں نے اسے جھٹلا دیا، آخر کار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بادل ایسے بادل آئے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بارش کے بادل ہیں، اور وہ خوشیاں منانے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور خوشیاں منا رہے تھے کہ جب انہوں نے پھر اس کو قریب دیکھا تو وہ آگ کا بادل تھا، وہ رحمت کا بادل نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ یہ ان کی اصل میں بے ایمانی تھی، جو وہ لوگوں کو ناپتول میں کمی کر کے دیتے تھے اور لوگوں سے مال لوٹ لیا کرتے تھے، تو اس بنا پر ان پر یہ خطرناک عذاب آیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ رُوحُ الْأَمِينِ على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين۔ یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے، اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے تاکہ تو لوگوں ان لوگوں میں شامل ہو جو اللہ کی طرف سے اللہ کی مخلوق کو متنبع کرنے والے ہیں۔ صاف صاف عربی زبان میں اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے۔ کیا ان اہل مکہ کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں؟ یہاں پر قرآن کا تعارف پیش کیا گیا ہے کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے. اور تنزیل کا لفظ آیا ہے، تنزیل ہم دیکھیں کہ قرآن کے لیے دو لفظ آئے ہیں کہ اِنَّ أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، تو پورا کا پورا قرآن نازل کر دیا گیا تھا لیلۃ القدر میں ایک ساتھ پورا، آسمان دنیا پر بیت المعمور میں یا بیت العزا میں. اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے تنزیل کی صورت میں یہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. تو یہ قرآن تنزیل ہے رب العالمین کی طرف سے. نزل بہ روح الامین، کہ اس کو لے کر کون نازل ہوئے ہیں؟ کوئی عام نہیں ہے فرشتے، بلکہ روح الامین ہے جو امانت دار ہیں، جو اس میں کوئی ذرا سی کمی بیشی نہیں کرتے. اور الا قلبی کلی تکون من المنذرین، آپ کے قلب مبارک پر نازل ہوا یہ قرآن. یہ کوئی ایسا آپ کو تختیاں نہیں لا کر دی گئیں، بلکہ آپ کے قلب پر اس کو یعنی اس کو جمع دیا گیا، اس کو نقش کر دیا گیا. آپ جیسی قرآن سنتے تھے آپ کو وہ یاد ہو جاتا تھا، آپ کے دل میں محفوظ ہو جاتا تھا، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں. بلسان عربی مبین، یہ خالص عربی زبان میں ہے، کوئی اور زبان اللہ تعالیٰ نے نہیں چوز کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے لیے عربی زبان کو چوز کیا ہے، سبحان اللہ. اور سب سے بہترین زبان، سب سے بہترین شہر میں، سب سے بہترین انسان پر، اور سب سے بہترین فرشتے، اور سب سے بہترین رات میں اس کو لے کر نازل ہے، ماشاء اللہ. آپ سوچے اس قرآن کا کیا پھر درجہ ہوگا، اس کی کیا کچھ اہمیت نہیں ہوگی اس قرآن کی، جو کہ اللہ کے رسول کے قلب مبارک پر نازل تھا. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، کہ یہ پہلے کتابوں میں بھی اس کے بارے میں ذکر تھا، یعنی پہلے کی جو کتابیں تھیں اس میں بھی اس قرآن کا ذکر کیا گیا تھا، سبحان اللہ. تو یہ خاص عربی زبان میں، علماء بنی اسرائیل اس کو جانتے تھے، لیکن ان کی ہر دھرمی کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ فصیح عربی کلام وہ ان کو پڑھ کر سناتا، تب بھی یہ مان کر نہ لیتے. اسی طرح ہم نے اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں. پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے، اس وقت وہ کہتے ہیں کہ کیا ابھی ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی میں چاہ رہے ہیں؟ تم نے کچھ غور کی اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دیں اور پھر وہی چیز ان پر لے آئیں جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو وہ سامان عزیز جو ان کو ملا ہوا ہے ان کے کس کام آئے گا؟ یعنی جو دنیا کا ساز و سامان ہے، ما اغنا انہم ما کانو یمتعون، جو فائدہ برتنے کی چیزوں کا وہ فائدہ دیے گئے ہیں، وہ ان کے کچھ کام آ سکتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ انسان کو دنیا کے ساز و سامان کی پرواہ ہوتی ہے نا، فکر اس کو اس کی ہوتی ہے کہ ہائے میرے سامان کا کیا ہوگا. کئی انسان چل بسر اپنا وہ سارا ساز و سامان چھوڑ گئے، کوئی ان کی کام نہ آیا، ان کے قبر میں ان کے ساتھ نہیں رکھا گیا، ان کا صوفہ، ان کا بیڈ کچھ بھی نہیں، ان کو اکیلے دفن کیا گیا. تو ہم دیکھیں ہم کو فکر اپنے ساز و سامان کی ہوتی ہے، لیکن ہم کو فکر اپنے اعمال کی ہونا چاہیے. سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. دیکھو ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے حق نصیحت ادا کرنے کو موجود تھے، اور ہم ظالم نہ تھے. اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترے ہیں، نہ یہ کام ان کو سجتا ہے اور نہ وہ ایسا ہی کر سکتے ہیں، وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں، سبحان اللہ. فَلَتَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وقف جناح کلیمن تباق من المومنین. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. اپنے قریب ترین رشتے داروں کو ڈراؤ، اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ. اب یہاں پر اللہ کے رسول کو صاف حکم دے دے گا. نعوذ باللہ، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اللہ کو پکارنے والے نہیں تھے، لیکن آپ کو کہہ کر دراصل ان کو سنایا گیا کفار مکہ کو کہ وہ اگر پکارتے تو پکارنے دو، لیکن ایک مومن کا کام نہیں کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور اللہ کو پکارے. اور سب سے پہلے وہ اپنے قریب رشتہ داروں کو ڈرا دو. کہا جاتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر پر ایک دعوت کا اہتمام کیا اور تمام رشتہ داروں کو بلایا وہاں پر، اور یہ دعوت ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی. تو پھر وہی علی رضی اللہ عنہ اور جو آپ کے خاندان کے لوگ تھے وہ سب سے پہلے اس میں ایمان لے کر آئے، اور ابو لہب تھا اس نے اس وقت بھی آپ کی تصدیق کی یا آپ کی تکذیب کی. تو بہرحال سب سے پہلے جو ہمارے یعنی خیر خواہی کے جو مستحق ہو سکتے ہیں وہ ہمارے قریب رشتہ دار ہو سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہم بعض وقت ہم رشتہ داروں کو بتانے میں جھجکتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ بھلا یہ بات ہماری مانیں گے نہیں مانیں گے. اور رشتہ دار چونکہ قریبی ہوتے تو وہ گھر کے مرغے دال برابر والا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ اچھا کوئی گھر والے گھر والوں کی بات نہیں سنتے، لیکن ہماری ذمہ داری کہ ہم اپنا کام کرتے جائیں. اور پہلے رشتہ داری آتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے ہم وہی طریقہ کار اپنائیں جو اللہ کے رسول نے اپنایا تھا، کہ دعوت سب سے بیسٹ طریقہ ہے، کہ آپ دعوت دے کر بلائیں، اس سے لوگ ضرور آئیں گے. اور کوئی ایک اچھی بھلی بات بتائیں، اور چھوٹی سی بات بتائیں، کوئی بہت بڑی لمبی چوڑی تقریریں نہ ہوں یا بہت زیادہ لمبی نصیحتیں نہ ہوں، چھوٹی سی بات بتا دیں اور ان کے ذہن کو کھول دیں، تو انشاءاللہ آگے وہ خود ہی اس کو ماننے والے بنتے چلے جائیں گے. پھر خاص طور سے کہا گیا کہ ایمان والوں کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھیں، یعنی ان کے ساتھ توازوں سے پیش آئیں۔ تو لہٰذا جو مومن مومنوں کے دوست ہوتے ہیں، جو ایک ساتھ ٹیم ورک ہوتا ہے کام کرنا، جب کام کرنا ہوتا ہے ٹیم ورک کے ساتھ، کسی ادارے کے ساتھ جڑ کے یا دین کے کام میں ایک دوسرے کے سپورٹر بنتے ہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ ہم عاجزی سے پیش آئیں۔ ہم یہاں پر یہ نہ سمجھے کہ سبھی لوگ ایز اے والنٹیئرلی کام کر رہے ہیں، کسی کو کوئی تنخواہ نہیں ملتی ہے۔ تو لہٰذا آپس میں ایک دوسرے کا تعلق کیسا ہو، محبت بھرا تعلق ہو، تاکہ یہ کام اور اچھے طریقے سے ہو سکے۔ لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کرے تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری ذمہ ہوں، اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاق اثیم یلقون السمع واکثرهم کاذبون والشعراء یتبعهم الغاوون۔ لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں؟ وہ ہر جال ساز بدکار پر اترا کرتے ہیں، سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ رہے شعرا تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں، کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہے، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا، اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر شاعروں کی بات کی گئی ہے، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو زمانے جاہلیت میں عرب لوگ شاعری میں بہت زیادہ مبتلا تھے، اور ان کے جو اشعار ہوا کرتے تھے سو سو مصروں پر مشتمل ہوتے تھے۔ یہاں تو یہاں پر اس وقت کے جو شاعروں کی مثال تھی، اور آج بھی جو شاعر ہوتے ہیں ان کی بھی مثال دی گئی کہ شاعروں پر شیاطین اترتے ہیں، یہ شیاطین ان کو بہکاتے ہیں، اور وہ لوگ دراصل اللہ کے رسول پر الزام لگا رہے تھے کہ آپ ایک شاعر ہیں، یہ قرآن ایک شعری مجموعہ کلام ہے، تو اس کو شعر سے تشبیہ دے رہے تھے، کیونکہ اس زمانے میں شعر و شاعری کی بہت دھوم دھام تھی۔ جیسے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دیا، جیسے جب عیسیٰ علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو نابینا کو بینا کر دیتے تھے، کوڑھی کو اچھا کر دیتے تھے، تو اس زمانے میں جادو کا اور اس طرح کی جو میڈیسن ہے اس کا بہت زور اور شور اور شہرہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت ویسی معجزات دیے کہ وہ اندھوں کو بینا کر دیتے تھے، کوڑھی کو اچھا کر دیتے تھے، تو اس زمانے میں اس کی ضرورت تھی تو وہ معجزہ ان کو دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو سحر اور اس طرح کے معجزات کا بہت زیادہ ذکر تھا، تو آپ دیکھیں ان کو وہ معجزات دیے گئے جو آنکھوں سے دیکھ کر، یعنی ہاتھ نکالا تو چمکتا ہوا بن گیا، جو جادوگر جادو لائے تھے تو انہوں نے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ جادو سب کو نگل گیا، ان کی لاٹھی جو ہے وہ اجدا بن گئی اور اس نے وہ جادو کو ختم کر دیا، تو اس زمانے میں اس کی ڈیمانڈ تھی تو ان کو وہ معجزہ دیا گیا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں سب سے زیادہ ان کو جس بات پر غرہ تھا، عرب کے لوگوں کو، ان کو اپنی فصاحت اور بلاغت، اپنی زباندانی پر بہت غرہ تھا، اسی لیے وہ اپنے آپ کو عربی کہتے اور دوسروں کو اجمی کہتے، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ زباندانی ساری صرف عربی پر ختم ہو گئی، باقی لوگ اجمی ہیں، اجمی کا مطلب تھا کہ گونگے، یعنی ان کے پاس زبان میں کوئی الفاظ، کوئی ان کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہے ہی نہیں۔ اور واقعی میں آپ امیجن کریے کہ جیسے صرف سیف کا جو لفظ آتا ہے تلوار، ہماری اردو میں تلوار کے لیے ہم کتنے لفظ بولیں گے، تلوار ہے، شمشیر ہے، سیف ہے نا، یہی الفاظ ہم کو ملتے ہیں، لیکن سبحان اللہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ 500 سے زیادہ، بلکہ 700 سے زیادہ صرف تلوار کے لیے الفاظ ملتے ہیں، یعنی اتنی فصاحت اور بلاغت ہے اس زبان میں اور اتنی وسعت ہے اس زبان میں، ایک ہی معنی کے الفاظ کے لیے کئی کئی مختلف الفاظ آتے ہیں یا مختلف الفاظ کے ایک ہی معنی نکلتے ہیں۔ اور ہم خود قرآن پڑھے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنا کیسا انداز ہے ماشاءاللہ، یعنی عربی زبان کی اپنی ایک الگ ہی شان و شوکت ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو عربی میں نازل کیا کہ عربی زبان ابھی تک چینج نہیں ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آج آپ سسم کے جو دادا ہیں ان کے زمانے کی جو عربی تھی، اگر آج وہ آ جائیں سننے کے لیے تو ان کو سیم وہی عربی سننے کو ملے گی۔ اب دیکھیں ہر زبان 100 سال میں چینج ہو جاتی ہے، لیکن عربی زبان نہیں چینج ہوئی۔ تو اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے عربی میں نازل کیا، تو اس زمانے میں لوگ اس پر اعتراض کرے تھے، اس کو شاعری کہتے تھے، کیونکہ ان کی نظر میں شاعری سب سے بیسٹ چیز تھی، اور شعرا کی اس وقت بہت اہمیت ہوا کرتی تھی، جیسے کہ ایک بہت مشہور شاعر لبید گزرے ہیں جو کہ شروع دنوں میں اسلام انہوں نے قبول کیا تھا، تو بہت مشہور شاعر تھے، کہا جاتا کہ اپنی ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے، ان کا کلام بہترین کلام ہوتا تھا، لباس بھی بہترین ہوتا تھا، اور لوگ ان کے پیچھے پیچھے گھومتے تھے، پھرتے تھے ان کے پیچھے۔ تو جب انہوں نے قرآن سنا، اور قرآن سننے کے بعد جب انہوں نے ایمان لے آئے وہ، تو شعر و شاعری کرنا انہوں نے چھوڑ دی، جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ لبید آپ شعر کہنا کیوں آپ نے بند کر دیا، آپ شاعری کیوں نہیں کرتے، تو ان کا جو جملہ تھا وہ ہمارے لیے سننے کے لیے قابل غور ہے. وہ کہتے کہ بعد القرآن، کیا قرآن کے بعد بھی کوئی شاعری بچتی ہے؟ یعنی سب کچھ اس کے سامنے ختم ہو گیا، اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے اس وقت کے بڑے بڑے شعرا نے کہ یہ جو کلام ہے اللہ کا کلام، یہ اپنے اندر ہر قسم کے اسلوب رکھتا ہے، اور یہ خطیبانہ ہے اس کا انداز، ماشاءاللہ ایک خطبے کی طرح قرآن کا انداز. تو نہ یہ شاعری ہے، نہ یہ کہانت ہے، نہ یہ جادو ہے. کہ لوگوں نے الزام لگایا تھا کہ آپ شاعر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، وہ کہتے کہ بل ہوا شاعر، کہ ہو سکتا ہے یہ شاعر ہے یا یہ کاہن ہے، تو کہا نہ یہ شاعری ہے اور نہ شعر کہنا اس کو زیب دیتا ہے. اور عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ سے سب کو کوئی ایک پورا شعر کا مصرع مکمل نہیں یاد تھا، بلکہ آپ کبھی کبھی ایک بہت اس وقت ایک مشہور شاعر تھا، اور اس شاعر کا نام تھا کہ عباس بن مراد سلمی. آپ نے اسے پوچھا کہ تم نے یہ شعر کہا ہے، تو جب وہ شعر پڑھتے بھی تھے آپ، تو آپ اس کا دوسرا مصرع صحیح نہیں پڑھتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کبھی آپ نے اپنی تقریروں میں شعر استعمال کیے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، شعر آپ کبھی استعمال نہیں کرتے تھے، لیکن کبھی کبھار کوئی شعر آپ پڑھ لیتے تھے، بنی قیس کے شعر کا ایک شعر آپ پڑھتے تھے، مگر اول کو آخر اور آخر کو اول پڑھ جاتے تھے. بعض اوقات شعر ہم کو یاد نہیں آتے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم آگے کا مصرع پیچھے، پیچھے کا مصرع آگے کر دیتے ہیں. تو ابو بکر صدیق عرض کرتے کہ یا رسول اللہ یوں نہیں بلکہ یوں ہے، تو آپ فرماتے کہ بھائی میں شاعر نہیں ہوں اور نہ شعر گوئی میرے کرنے کا کام ہے. تو بہرحال اس زمانے میں جو شاعری عام تھی وہ شہوانیت پر مبنی تھی، عریانیت پر مبنی تھی، عشق بازی، شراب نوشی یا قبائلی فخر و غرور یا جنگ و جدل یا نسلی فخر و غرور کے لیے شاعری لوگ کرتے تھے. اپنے خاندان کی برائیوں، اپنے خاندان کی بھلائیوں کو بیان کرنے کے لیے شاعری کرتے تھے، یا اپنے قبیلے کی بھلائی بیان کرنے کے لیے. اور شاعری میں جھوٹ، مبالغہ، بہتان، ہجوم پائی جاتی تھی، ڈینگے مارنا، تان اور لوگوں پر طنزیہ باتیں کہنا یا مشرکانہ خرافات، یہ اس وقت کی شاعری میں یہ باتیں عام تھی. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ایسی شاعری کے لیے تھی کہ مجھے شعر سے بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے، ہاں لیکن جس شعر میں کوئی اچھی بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شعر کی داد بھی دیتے تھے. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو شاعر اسلام جن کو کہا جاتا ہے حسان بن ثابت، کہ جب وہ ایک دفعہ جب کفار مکہ اسلام کی ہجوم کر رہے تھے، مطلب برائیاں بیان کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اے حسن تم جواب دو اور جبریل امین تمہاری مدد کریں گے، اور حسان بن ثابت ان شعروں کے جواب دیتے جا رہے تھے اور اللہ کے رسول ان کو اور سپورٹ کر رہے تھے، ان کو اکسا رہے تھے. تو شعر کہنا یا شعر سننا یہ صرف شعر و شاعری کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ شعر ایسے ہونا چاہیے، اگر کسی چیز کو پسند کیا گیا ہے تو وہ یہ ہے کہ شعر آپ کو دین کے راستے میں ابھارنے والا ہو، جو آپ کو عمل کی طرف آگے بڑھانے والا ہو، جو آپ کے دل میں ایک شوق، ایک ولولہ پیدا کر دے. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شاعر تھا جس نے کچھ شاعری کی جس میں کچھ ایسی باتیں تھیں جیسے کہ عورت اور زلف اور اس کی گیسوں کی باتیں تھیں، تو انہوں نے اس کے شعری مجموعے کو ختم کر دیا اور اس کو اس شہر سے باہر کر دیا کہ ایسے شعر نہیں کہنے چاہیے جو شہوت پر مبنی ہوں. اور ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ شعر میں کتنی مبالغہ آرائی پائی جاتی ہے نا، کہ کل چودھویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا. بھلا چاند اور چہرے سے کیا تشبیہ ہو سکتی ہے؟ اسی طرح سے جو اس شور سے میر روتا رہے گا تو ہمسائے کاہے کو سوتا رہے گا، یا اتنا رویا ہے شاعر کہ جس کی وجہ سے نالے بھر گئے ہیں، تو ایسا تو کوئی روتا نہیں ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کتنا جھوٹ شامل ہے، کتنی مبالغہ آرائی شامل ہے. گیسوں کی بات کی جاتی ہے تو ایسے گیسوں کی بات کی جاتی ہے کہ جیسے کہتے کہ رات چھا گئی ہو، نعوذ باللہ. رات اور دن کا لانا تو اللہ کے اختیار میں ہے، کوئی شاعر بھلا کیسے کسی کے گیسوں سے رات لا سکتا ہے؟ تو ایسی شاعری کو منع کیا گیا جس میں عورتوں کا ذکر ہو، جس میں حسن کی اور عشق کی بات کی گئی ہو، اس سے سوائے بہکنے کی اور کچھ نہیں ہو سکتا. ہاں اچھے اشعار جس کو اللہ کے رسول نے بھی اس وقت حسان بن ثابت کے اشعار کو آپ نے پسند کیا، اور ابو بکر سے سوری جو آپ کے چچا تھے ابو طالب، وہ بھی اکثر آپ کے لیے ایک شعر کہا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک شعر کہا کرتے تھے. ابو بکر صدیق کا ایک شعر بہت مشہور ہے کہ کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل سوء عملی کثیر زیادہ طاعتی قلیلی، کہ ابو بکر تیرا کیا حال ہوگا اس وقت کہ جب تیرے خیر کے اعمال کی کثرت کم ہوگی اور تیرے سوء عمل یعنی برے عمل زیادہ ہوں گے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی پونجی کم ہوگی. سوچے ذرا کہ ابو بکر صدیق یہ شعر کہہ رہے ہیں. تو شعر میں اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو اس سے محفوظ کیا ہے کہ شاعر ہونا چاہیے، لیکن کیسا ہو؟ پہلی بات تو یہ کہ مومن ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول اس کی کتابوں کو سچے دل سے ماننے والا ہو اور آخرت پر یقین رکھنے والا ہو. دوسرے کہ اپنی عملی زندگی میں صالح ہو، بدکار اور فاسق نہ ہو، اخلاق کی بندشوں سے آزاد ہو کر شاعری نہ کرتا ہو. تیسرے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہوں، یعنی عام حالات میں بھی اپنے اوقات کو اللہ تعالیٰ کو اپنے عام اوقات میں اللہ کو یاد کرنے والے ہوں، اس کی زندگی زہد و تقوی سے آراستہ ہو، یہ نہ ہو کہ وہ صرف بڑی بڑی باتیں اور ڈینگے مارنے والا ہو۔ اور چوتھی صفت اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ وہ کسی کی حجو نہ کرے، یعنی کسی کی برائی نہ بیان کرے اپنے شعروں میں، نہ کسی خاندان کی نہ کسی قبیلے والوں کی۔ تو لہٰذا یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس سے وہ لوگ بری ہیں، یعنی شاعر جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا۔ یعنی اگر جو مسلمانوں کے خلاف وہ لوگ اس وقت جو اشعار کہہ رہے تھے اور جس میں ہجوم کر رہے تھے وہ مسلمانوں کی یا اسلام کی، تو اس وقت جواب میں کہا گیا کہ تم بھی جواب دو ان کا۔ تو لہٰذا جتنا بدلہ لیا، جتنا ظلم کیا گیا اتنا ہی بدلہ لیا جائے، اس سے زیادہ کسی پر فکر نہ کسے جائیں۔ تو یہ سورہ شعرا الحمدللہ ہماری ختم ہوئی، سورہ نمل ہماری رہ گئی ہے، انشاءاللہ ہم اس کو کل کنٹینیو کریں گے، اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔